السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأتم التحيات. أما بعد، برادران اسلام اور خواتین اسلام، ہمارا یہ مذاکرہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ہے. کل جو سیرت کا جلسہ ہوا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ حالات اور جوانی کے کچھ حالات آپ کو بتائے گئے تھے، آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے. ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن مذاکرے سے تقویت ملتی ہے اور ایمان میں تازگی آتی ہے، اپنے نبی کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے اور ایک مورل بنتا ہے. کیونکہ جتنا زیادہ آدمی کا مورل بنتا ہے اتنا زیادہ آدمی فالو کرنے کا جذبہ اپنے اندر پاتا ہے، اور جو جتنا زیادہ فالو کر لے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتنا کامیاب ہے. آج کے موضوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی شروع ہوئی اور آپ جب 40 سال کے ہوئے اور آپ پر اللہ پاک نے وحی کا سلسلہ شروع فرمایا اور آپ کی نبوت کو ظاہر فرمایا، نبوت کو ظاہر فرمایا کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ نبوت تو آپ کو بہت پہلے دے دی گئی تھی، نبی آپ بہت پہلے بنائے جا چکے ہیں، اتنا پہلے اتنا پہلے اتنا پہلے کہ کائنات نہیں بنی تھی اور انسان بھی نہیں بنا تھا. اور یہ حدیث شریف میں ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نبی کب بنا تھا. کنت نبیاً و آدم بین الماء والطین، میں نبی اس وقت ہو چکا تھا، میں نبی تھا، مطلب بنا کب وہ تو نہیں پتا، اس وقت آپ تھے آلریڈی جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، یعنی ابھی ان کے پتلے کو گوندا جا رہا تھا. میں تو نبی تھا اس وقت، اب کتنا پہلے تھا وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے نبی کو معلوم ہے جب نبی بنائے گئے ہوں گے. کنت نبیاً و آدم بین الماء والطین، تو نبی تو آپ سب سے پہلے بنائے گئے ہیں، تمام انبیاء سے بھی پہلے آپ نبی بنائے گئے ہیں، لیکن دنیا میں اس کا اظہار جو ہے وہ آپ کے 40 سال کی عمر کو پہنچنے پر ہوا. اور عام طور پر نبوت کا اظہار جو ہوتا ہے وہ وحی کے نزول سے ہوتا ہے، اللہ پاک کا کلام جب شروع ہو جائے اترنا جب سے اس کا اظہار ہوتا ہے، پھر تبلیغ کا حکم ہوتا ہے، پہلے نبی بنایا جاتا ہے پھر تبلیغ کا حکم ہوتا ہے. اسی لیے نبی اور رسول کی تعریف میں ایک فرق یہ بھی بتایا جاتا ہے، آپ نبی بھی تھے رسول بھی تھے، پہلے وحی کا سلسلہ شروع ہوا پھر آپ کو تبلیغ کا بھی حکم ہوا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی ہونا ظاہر کیا گیا اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو اب یہاں سیرت مبارکہ سے متعلق بے شمار موضوعات ہیں. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مذاکرے سے مقصود یہی ہے کہ آپ کی سیرت کے مختلف پہلو ہمارے سامنے آئیں اور ہم اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی پر غور و فکر کریں کہ بھائی ہم ان کے امتی ہیں تو ہمارا ریلیشن، ہمارا تعلق کس کس نوعیت سے کیسا کیسا ہے، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے اس کے تقاضے کیا ہیں. چونکہ امتی اور نبی کا جو تعلق ہوتا ہے یہ بہت گہرا تعلق ہے اور بہت بھاری ذمہ داری اس کی آتی ہے، اس سے زیادہ بھاری ذمہ داری جو شادی ہونے کے بعد میاں بیوی کی ایک دوسرے پر آتی ہے، اس سے زیادہ ذمہ داری جب اولاد ہونے کے بعد ماں باپ اور اولاد کی ذمہ داری آتی ہے، اس سے بھاری ذمہ داری جو اولاد ہونے کی حیثیت سے اپنے ماں باپ کی اولاد پر آتی ہے، اس سے بھی بھاری ذمہ داری اپنی ہے امتی ہونے کی حیثیت سے نبی کی جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر آتی ہیں، کیونکہ نبی کا تعلق جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، اولاد سے بھی زیادہ ہے، بھائی بہن سے بھی زیادہ ہے، میاں بیوی سے بھی زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی اولا بالمؤمنین اے احق بالمؤمنین کا ترجمہ کیا مفسرین نے، نبی زیادہ حق رکھتے ہیں ایمان والوں پر ان کی جان سے بھی زیادہ، نبی حق رکھتے ہیں ایمان والوں پر ان کی اپنی جان سے زیادہ، یعنی ظاہر ہے کہ میری جان تو مقدم ہے میری بیوی سے بھی، میرے بچوں سے بھی، میرے ماں باپ سے، سب سے میری جان مقدم ہے، لیکن نبی میری جان سے بھی مقدم ہے. اور یہ کہاں ہے؟ قرآن پاک میں ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. تو ان کی جو ذمہ داریاں ہم پر ہیں، جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں، وہ جاننے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں کا جاننا بھی ضروری ہے. ان بے شمار پہلوؤں میں سے ابھی میرے ذہن میں بھی میں نے سوچا کہ کون سا پہلو سامنے آنا چاہیے، تو ایک حصہ اس کا میرے ذہن میں اس وقت آیا ہے، تھوڑا سا میں اس کو ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب نبی کے پاس وحی آنا شروع ہوتی ہے تو وحی علم الہی ہے، اللہ کا علم ہے یہ جو نبی کو دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے علم دیا جاتا ہے، تو نبی کے علم کو سمجھنا ہے آج. ویسے ہر مسلمان سمجھتا ہے لیکن آج ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں تھوڑا سا. نبی کا علم کیا چیز ہوتی ہے؟ نبی کے علم کے پہلو کیا ہیں؟ چونکہ آج امت مسلمہ اس پہلو سے بڑی غافل ہے، عجیب بات ہے. اگر غیروں کو اس کا کچھ اندازہ نہ ہوتا تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے نبی کے علمی پہلو سے آشنائی کم ہو گئی، واقفیت کم ہو گئی، اس پر نظر نہیں رہی. آپ پر جو علم وحی کا سلسلہ شروع ہوا، وحی کے ذریعے سے جو علم کا سلسلہ شروع ہوا، تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ یہ کہ علم کہتے ہی ہیں اس کو جو وحی کے ذریعے سے نبی کو دیا گیا، اس کے علاوہ کو جہل کہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، نقطہ ہے، یہ پوائنٹ ہے. یہ زمانے جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کے سارے زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ جاہلیت، زمانے جاہلیت ہے. تو جو نبی کا علم ہے، علم اسی کا نام ہے، اور نبی کا جو علم ہے وہ اللہ کا علم ہے. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو علم دیا، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت ہی بڑا ہے، کیونکہ علم دے دیا یہ بہت بڑا فضل ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دے دی، رحمان نے قرآن کا علم دے دیا. رحمان اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو سب سے زیادہ وسیع ہے اور سب سے زیادہ کور کرنے والی ہے. ورحمتی وسیعت کل شیء، رحمان رحم سے ہی ہے، رحمت سے ہی ہے، اس کا مادہ رحم ہی ہے، وہ سب کو حاوی ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ صفت، جس صفت کی وجہ سے ساری کائنات پر میرا اثر ہے اور وہ حاوی ہے، اس صفت کی وجہ سے قرآن کا علم دیا ہے. رحمان ویسے بنا ہے رحم سے، لیکن بہت اسپیشل لفظ ہے یہ. اسپیشل اس معنی میں ہے کہ اس کے معنی بھی الگ ہیں، اس کے لفظ کے احکام بھی الگ ہیں. رحمان کسی کا نام نہیں رکھ سکتے آپ، جیسے اللہ کسی کا نام نہیں رکھ سکتے. اپنے بیٹے کا نام کیا ہے تو بولے اللہ رکھ لو، سب سے اچھا نام تو اللہ کا ہے لہذا اللہ نام رکھ لو، رکھ سکتے کیا؟ نہیں رکھ سکتے. رحمان بھی نہیں رکھ سکتے، رحیم رکھ سکتے ہیں. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں رحیم نام ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لیکن رحمان نہیں ہو سکتا. رحمان کیا ہوتا ہے؟ رحمان ایک دوسری چیز ہے بالکل. الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، رحمان کیا ہوتا ہے؟ وہ تو کسی باخبر سے پوچھو، وہ ہر ایک کے بس کی چیز نہیں ہے. خود اللہ پاک فرما رہے ہیں الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، رحمان کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھو. رحمان اور رحیم ایک چیز نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہے اس میں. رحمان معنی بھی رحم کرنے والا، رحیم معنی بھی رحم کرنے والا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کھانا وانا. ایک مفسر صاحب نے تفسیر میں لکھا ہے، اور انہوں نے یہ اندازہ نہیں کیا کہ یہ لفظ بول کر انہوں نے کتنی بڑا بھاری غلطی کی ہے. ان کو معلوم نہیں ہوں گا، علم نہیں تھا اس واسطے معلوم نہیں تھا، کیونکہ یہ کفر ہے. اللہ پاک کو بیکار بات بولنے والا بنانا ہے. اپن جیسے بولتے ہیں نا چائے وائے، کھانا وانا، پانی وانی، تو اللہ میاں کو وائے بولنے کی ضرورت ہے ساتھ میں؟ اللہ کے صفت میں ایسی لغو صفت ہو سکتی ہے کیا؟ ایسی بیکار صفت ہو سکتی ہے کوئی؟ ایسا نہیں ہوتا. رحمان اپنی جگہ پر ایک خاص چیز ہے، رحیم اپنی جگہ پر ایک خاص چیز ہے. رحمان کی خصوصیت ہوتی ہے عمومیت کی، سب کو، اپنے کو، پرائے کو، دوست کو، دشمن کو، دنیا کو، آخرت کو، مادیت کو، روحانیت کو، سب پر کرم کرنا، سب پر مہربانی کرنا، اور بغیر غرض کے کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے پیدا کرنے سے کوئی غرض نہیں ہے. خالق بلا غرض بلا حاجت، خالق بلا حاجت، اللہ پاک خالق بغیر حاجت کے. ان کا کوئی کام اٹکا ہوا تھا، رکا ہوا تھا، اس وجہ سے ہمیں پیدا کیا کیا؟ اس وجہ سے آسمان پیدا کیا، اس وجہ سے زمین پیدا کی، اس لیے چاند پیدا کیا، اس لیے سورج پیدا کیا. نہیں تو ان کا کوئی کام رک رہا تھا، نہیں تو ان کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی، نہیں تو ان کو کوئی پرابلم ہو رہا تھا، کچھ بھی نہیں. خالق بلا حاجت، اللہ پاک خالق بغیر حاجت کے. بلا مصلحت کے نہیں پیدا کی کوئی چیز، وہ دوسری چیز ہے کہ ہر چیز کا فائدہ ہے، ہر چیز کی مصلحت ہے، ہر چیز کو ایک کام کے لیے پیدا کیا، لیکن خود پیدا کرنے میں اللہ کی کوئی حاجت تھی؟ ویسا کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حاجت نہیں تھی. رحمان کے اندر بڑی وسعت ہے. پھر رحمت ذاتی الگ ہوتی ہے، رحمت امتنانی الگ ہوتی ہے، رحمت صفاتی الگ ہوتی ہے. رحمت کی بہت سی قسمیں ہیں. اس اعتبار سے قرآن پاک کا علم ہے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم دیا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا گیا اور عجیب شان سے دیا گیا، اور آپ کو دیے جانے کی شان بھی الگ ہے اور آپ کے علم کی شان بھی الگ ہے. ہمیں اپنے نبی کے علم پر سب سے زیادہ بھروسہ ہونا ہے، سب سے زیادہ کانفیڈنس، سب سے زیادہ ٹرسٹ، سب سے زیادہ بھروسہ. اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ جب تک مسلمان مسلمان نہیں ہوتا، جب تک اپنے علم کو ختم کر کے نبی کا علم نہ لے، اپنے علم کی نفی کر کے نبی کے علم کو ایکسپٹ نہ کرے، وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں. اپنے علم کی نفی، وہ علم جو نبی کے علم سے ٹکرا رہا ہو، وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. نبی کا علم اصلی علم ہوتا ہے. علم آپ کو دیا گیا کیسا؟ بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی مینس کے دیا گیا. اور علم بغیر مینس کے، بغیر اسباب کے دینے کا نام امی ہونا ہے، النبی الامی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. نبی امی پر نہ خواندہ، پڑھنا لکھنا آپ نے نہیں کیا، کسی استاد کے سامنے آپ نہیں بیٹھے، کہیں زان و ادب طے نہیں کیا، کسی سے الف بات آسا نہیں سیکھا، الفابیٹ نہیں سیکھے کسی سے، لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، ایون اپنا نام نہیں پڑھ سکتے تھے حضور، اگر کہیں لکھا ہو تو. چھوٹے سے چھوٹے بچے کو اپنا نام لکھنا آ جاتا ہے، پڑھ لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہاں پہ محمد لکھا ہوا ہے. آپ کو بالکل اللہ پاک نے الگ رکھا ہے، اور وہ بھی اللہ کا راز ہے اور قدرت کی نشانی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ استاد جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے مرتبے میں، استاد مرتبے میں بڑا ہوتا ہے، چاہے شاگرد جو ہے نا قابلیت میں بڑا ہو جائے. اب ہے بہت سے ہمارے ٹیچرز ہیں، اب یہ جتنے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جانے والا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ایم بی اے کیے ہوئے، یہ کیے ہوئے، وہ کیے ہوئے، جن ٹیچروں سے انہوں نے پڑھا ہے کے جی میں، پرائمری میں، پری اسکول میں، کنڈر گارڈن میں، وہ لوگ بھی سب بھی ویسے ہیں کیا؟ وہ تو بےچارا وہیں تک ہے، وہیں ریٹائرمنٹ ہو گیا اس کا، وہ تو نہیں قابل بنا، قابل تو اس کا شاگرد بنا، لیکن مرتبے میں استاد بڑا ہی رہے گا. کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اب ڈاکٹر ہو گیا ہوں لہذا میں استاد، تو میرا شاگرد، اور میں بڑا تو مجھ سے چھوٹا، یہ نہیں ہو سکتا. استاد بڑا ہوتا ہے مرتبے میں. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو استاد نہیں بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے بڑا کسی کو بنانا ہی نہیں تھا. استاد چاہے کہ الف با تا سا ہی کیوں نہ سکھا دے، اگر وہ استاد بن جاتا تو بڑا ہو جاتا. ہوں اس کی ضرورت ہی نہیں، ہم دیتے ہیں علم آپ کو. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علمنی ربی فاحسن تعلیمی، مجھے میرے رب نے علم دیا ہے اور بہترین علم دیا ہے. وادبنی ربی فاحسن تعلیمی، اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا ہے. اس سے ایک بات کی طرف اور اشارہ ہو گیا، وہ یہ کہ علم الگ چیز ہے، ادب الگ چیز ہے، اور علم جیسا ضروری ہے ادب ویسا ضروری ہے. اور امریکہ کے پرابلم میں سے یہ بات ہے کہ یہاں ادب کا کوئی خانہ نہیں ہے، یہاں ادب نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آنر نام کی تو پھر بھی کوئی چیز ہے، آنر الگ چیز ہے، ادب الگ چیز ہے، عزت دینا الگ چیز ہے، ادب الگ چیز ہے. علمنی ربی فاحسن تعلیمی، مجھے میرے رب نے علم دیا اور بہترین علم دیا. وادبنی ربی فاحسن تعلیمی، اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا. براہ راست اللہ پاک نے آپ کو علم عطا فرمایا، کوئی استاد نہیں آپ کا. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے تھے حدیبیہ میں، آپ کو خواب، اپنے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے صحابہ سے کہا، سارے صحابہ تیار ہو گئے، بہت سے صحابہ کہ ہم بھی چلیں گے. 1400 صحابہ جمع ہو گئے مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کے لیے، جانے کے لیے. حضور نے خواب دیکھا، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، خواب میں جو بات آپ کو بتائی جاتی ہے وہ بھی صحیح ہوتی ہے. یعنی خواب کے ذریعے سے جو علم آپ کو دیا جاتا ہے وہ بھی ایسے ہی علم ہوتا ہے جیسے بیداری میں دیا جاتا ہے، خواب سے بھی پورا ہے. تو بات پکی تھی بالکل. آپ تشریف لے گئے، وہاں پہنچے تو مشرکین مکہ نے آپ کو روک دیا. اس واقعے سے سب واقف ہی ہوتے ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر کیا ہوا تھا. بہت لمبی کہانی کے بعد میں ہوا یہ کہ مشرکین مکہ کے درمیان اور صحابہ کے درمیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، نہ جنگ، ابھی لڑائی نہیں ہوگی، ہم لڑائی نہیں کریں گے، ساری لڑائی نے کام خراب کیا ہوا ہے، حتی الامکان لڑائی کو اوائڈ کرنا ہے. حضور نے پہلے اسی بنیاد کو قائم کیا، اور دین کی دعوت لڑائی کے ماحول میں نہیں ہوتی، بغیر لڑائی کے ماحول میں ہوتی ہے. مسلمانوں کو لڑائی اوائڈ کرنا چاہیے. سر پہ آ گئی تو الگ چیز ہوتی ہے، لیکن سر پہ نہیں آئی ہے تو سر پہ خود سے آبیل سینگ مار بولنا کون سی عقل مندی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا کہ بھئی اب لڑائی ہم نہیں کریں گے، اس بات پہ طے ہوا، معاملہ طے ہوا، ایگریمنٹ. تو اس میں عروہ ابن مسعود ثقفی جو ہیں وہ مکے والوں، ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکے والوں کی طرف سے صلح نامہ لکھنے کے لیے آئے. ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، ادھر سے وہ لوگ تھے، ادھر سے پھر حضرت علی تھے اور دوسرے صحابہ تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے. تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا لکھو من محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے اہل مکہ کے ساتھ. تو عروہ ابن مسعود ثقفی نے کہا کہ محمد اگر رسول اللہ ہے تو پھر جھگڑا کیا ہے؟ سارا پرابلم تو یہی ہے کہ ہم رسول اللہ نہیں مان رہے، سارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم محمد کو رسول اللہ نہیں مان رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ جھگڑا ہے. اگر رسول اللہ ہیں، ہم مان لیتے ہیں، یہ معاہدہ ان کی طرف سے ہو رہا ہے، تو پھر جھگڑا ہی نہیں کوئی، سارا مسئلہ تو اسی میں. تو حضور نے فرمایا، حضور یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ ایگریمنٹ ہو جائے، کتنا ہی اتر کے کرنا پڑے، کتنا ہی اپنے کو چھوٹا بنا کے کرنا پڑے، کتنا ہی گر کے کرنا پڑے، کتنا ہی شرمندگی اٹھا کے کرنا پڑے، یہ معاہدہ ہو جائے پھر دیکھیے کیا کام ہوتا ہے، یہ آپ چاہتے تھے. بالآخر حضور نے یہ فرمایا کہ حضرت علی سے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، رسول اللہ مٹا دو، ٹھیک ہے جتنا لکھا تھا نا اس زمانے میں تو مٹ بھی جاتا تھا, کہنے لگے اس کو ہٹا دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیرت میں آ گئے, غیرت میں آ کے کہنے لگے میں نے مٹا تھا. یہ نافرمانی نہیں بولتے اس کو, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کس وجہ سے تھا وہ پہچانتے تھے نا اس وقت. یہ غیرت کا تقاضا تھا کہ مجھ سے ہی نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کا لفظ ہٹا دوں. حضور فرمارے ہٹا دو بھائی, میں نہیں ہٹا سکتا, چونکہ ان کی اصرار کی وجہ سے اور غلط تقاضے کی وجہ سے تھی یہ بات, خود حضور کا کوئی منشا نہیں تھا یہ, ورنہ تو کیوں لکھاتے آپ محمد, اور حضور تو رسول اللہ ہیں ہی, تو میں کیوں مٹاؤں. تو حضرت علی کے اس انکار پر حضور ناراض نہیں ہوئے, چونکہ ان کی ناراضگی واجبی تھی بالکل. تو حضور نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ کہ رسول اللہ کہاں سے کہاں تک ہے, یہ میں بتانا چاہ رہا تھا آپ. تو پھر حضرت علی نے بتایا کہ رسول اللہ راہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اللہ کا ہاں یہاں ختم ہوتا ہے. محمد کے بعد میں رسول اللہ, رسول سے لے کے اللہ کا جو لفظ تھا انگلی رکھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہاں سے راہ شروع ہوتا ہے, یہاں سے اللہ کا ہاں ختم ہوتا ہے. حضور نے اپنے دست مبارک سے اس کو ہٹایا کہ بھائی فی الحال اگریمنٹ ہو جانے دو, یہ نہیں تو نہیں, بعد میں دیکھیں. ہم تو اللہ کے رسول ہیں, ان کے نہیں چاہنے سے کیا ہوگا, ان کے نہیں بولنے سے کیا ہوگا, مگر یہ جھگڑا تو رکے پہلے. تو اس پر یہ ہے کہ آپ ایسے امی تھے, کسی کے پاس اٹھے بیٹھے نہیں, کسی کے پاس سنا نہیں. آپ نے کسی کی کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے اس کے پاس جا کے بیٹھ رہے ہیں, اس سے بہت کچھ سنا آپ نے, ویسا نہیں ہے. کسی نے آپ کو کتابیں پڑھ کے سنائی, ایسا نہیں ہے. قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا کہ اگر آپ کسی کے پاس جا کے بیٹھا کرتے اور کہیں سے سنا کرتے تو یہ لوگ یہ کہتے کہ یہ جو وہاں سے سن سن کے یہاں نقل کر رہے ہیں, اس لیے ہم نے ان کو اس سے بھی الگ رکھا ہے. عجیب شان ہے سرکار کے علم کی, شان پہچاننا ہے سب سے پہلے. اور کتنی احتیاط اور حفاظت کے ساتھ دیا گیا ہے وہ, یہ بھی حفاظت کے اسباب میں سے ہے, آپ کو سیف کرنے کے اسباب میں, سیکورٹی ہے آپ کے لیے کہ ہم جو آپ کو دیں گے وہ سالڈ ہمارا مال ہوگا, اس میں کوئی مکسنگ نہیں ہے, کوئی گڑبڑ نہیں ہے, کوئی انسانی عقل کا راستہ وہاں پہ نہیں ہے, اپنی سوجھ بوجھ کا حصہ اس میں نہیں ہے, سالڈ ہے وہ. بغیر اسباب کے علم دیا گیا, جو علم دیا گیا وہ اتنا عجیب و غریب, ایسی فصاحت اس میں, ایسی بلاغت اس میں, ایسا تفنن اس میں, اتنے شعبوں کو حاوی کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے جتنے کام ہو سکتے ہیں, جتنے شعبے ہو سکتے ہیں, جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں, سب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جامع تعلیم فرمائی ہے کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, اس کا کوئی بدل نہیں ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے, اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. ایسا علم ہر شعبے میں, مردوں کی لین سے, عورتوں کی لین سے, شادی بیاہ کے لین سے, خاندانی لین سے, رائٹس کے لین سے, حقوق کے اعتبار سے, بڑوں کے کیا حقوق, چھوٹوں کے کیا حقوق, بڑے بڑے میں مرتبے ہیں, چھوٹے چھوٹے میں مرتبے ہیں, پڑوسیوں کے کیا حقوق, انسانوں کے کیا حقوق, جانوروں کے کیا حقوق, باپ کی نوعیت سے کیا, بیٹے کی نوعیت سے کیا, بیوی کی نوعیت سے کیا, شوہر کی نوعیت سے کیا, بھائی کی نوعیت سے کیا, خالہ کی نوعیت سے کیا, پھپھو کی نوعیت سے, بالکل الگ الگ. حاکم کے کیا حقوق ہیں, محکوم کے کیا ہیں, آفیسر کے کیا ہیں, کام کرنے آجر کے کیا ہیں, مستاجر کے کیا ہیں, سارے حقوق, شادی بیاہ کے سارے مسئلے, نکاح طلاق کے سارے علوم, تربیت کے سارے علوم, انہیریٹن اور وراثت کے سارے علوم, ایون سیاست کے سارے علوم, نظام مملکت کے سارے علوم, فوج کے سارے علوم, عدالت کے سارے علوم, پولیس اور شرطا کے سارے علوم, لا کے سارے علوم, تجارت اور بزنس کے سارے علوم, اور قیامت تک آنے والے بزنس کے علوم. بزنس کا سسٹم پہلے الگ تھا, اب بالکل الگ ہو گیا, ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے, اب یہاں وہ اس کا, یہ اس سے اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا. نہیں, آپ ایسا نہیں بتا سکتے, کوئی ایسی بات نہیں بتا سکتے آپ جس میں علماء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سے نکال کے آپ کو جواب نہ دے سکیں کہ یہ یجوز ہے یا لا یجوز ہے, یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے. نہیں نکل سکتی, ایک بات نہیں نکل سکتی. اگر ایک بات بھی نکلے گی تو پھر دین مکمل نہیں ہوگا. اور قرآن میں اعلان کیا گیا کہ دین مکمل ہے, الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے دین کو مکمل کیا ہے. کسی ایک بات کے بچا ہے, وہ امریکہ میں پیش آئے, رشیا میں پیش آئے, چائنا میں پیش آئے, کہیں پیش آئے, کسی لین میں پیش آئے, کسی شعبے میں پیش آئے, وہاں ارے ہم مولوی کہیں کہ ہمیں نہیں پتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک مکمل نہیں, حضور پر جو علم اترا وہ مکمل نہیں, اور یہ بہت بڑا عیب ہے, مکمل ہے. اور ان سب باتوں کو جاننا عالم کا فریضہ بنتا ہے, عالموں کا کام ہے نکالنا. ایسے عالم ہونا کھیل تماشا نہیں ہوتا, عالم تھوڑی کتابوں کے پڑھ لینے سے نہیں ہوتا، تھوڑے ویب سائٹ دیکھ لینے سے نہیں ہوتا، تھوڑی اسٹڈی کر لینے سے نہیں ہوتا، ترجمہ ٹرانسلیشن بخاری کا پڑھ لینے سے، قرآن پاک کا پڑھ لینے سے نہیں ہوتا آدمی. عالم ایک دوسری چیز ہے، بہت محنت چاہیے اس کے لیے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ 13 سال پڑھنے کو چاہیے اور 15 سال پڑھانے کو چاہیے، تب علم سے مناسبت ہوتی ہے ہلکی، یعنی پٹری پر آتا ہے آدمی، اس کی پٹری پر آتا ہے، ٹریک پر آتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث میں کیا ہے. 25 سال گزرنے کے بعد، 30 سال گزرنے کے بعد، سب شعبوں میں. اور یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سیکوینسی میں نہیں فرمائی کہ بھائی آج مسائل نماز کے ہوں گے، کل فوج کے ہوں گے، پرسوں جھگڑے کے ہوں گے، پرسوں پولیس کے ہوں گے، اس کے بعد عدالت کے ہوں گے، اس کے بعد بزنس کے ہوں گے. ایسا نہیں ہوا ہے. اسی لیے کیا ہے، حدیثیں ایسا ملی ہوئی ہیں سب، اور آیتیں بھی ملی ہوئی ہیں. قرآن پاک میں بھی ایسی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. جن لوگوں کو یہ نزاکت نہیں معلوم ہے، وہ لوگ قرآن اور حدیث میں سے بات نکالتے ہوئے کنفیوز ہوتے ہیں. ارے اس میں تو لڑنے بھڑنے کی بات ہے، اس میں تو جھگڑے کی بات ہے، اس میں تو قتال کی بات ہے. سمجھ میں آ رہا کہاں سے کہاں جا رہی بات، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ معلوم نہیں ہے ان کو کہ یہ بات کہاں کی ہے. اب فوج کا کوئی چاپٹر آپ نکالیں گے، فوجی مسائل کا، احکام کا، یہاں کی فوج کے جو احکام قوانین ہیں، وہاں لڑنے کی بات نہیں رہیں گی تو یہ پھر پیار محبت کی بات رہیں گی، شادی کی بات رہیں گی. بھئی وہ تو مسائل ہی لڑنے کے ہیں، کہ لڑائی کے وقت کیا کرنا ہے، دشمن سے کیسا معاملہ ہونا ہے، وہ تو وہاں رہیں گا ہی رہیں گا. وہ تو وہ ایک جگہ نہیں ہے، وہ آپ کو پہلے پارے سے لے کے تیسرے پارے میں کہیں بھی مل سکتا ہو، مگر ملے گا نہیں ملے گا نہیں بول سکتے. ایسے عدلیہ کا ہے، نظام عدالت، نظام قضاء، فیصلے، جھگڑے، حدود اور تعزیرات، ظالموں کو پکڑنا ان کو سزا دینا، کرائم والوں کو، جرائم والوں کو پکڑنا ان کی سزا دینا، جرائم کیا ہیں، کس قسم کے ہیں، ان کی سزائیں کیا ہیں، کس نوعیت کی ہیں، سارے علوم اور ایسے جامع علوم جس کی کوئی حد نہیں. چونکہ اللہ کا علم ہے یہ، اور اللہ کا علم قطعی ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے. اللہ کے علم کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تدریج نہیں ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ نہیں ہے. دنیا کے اندر تو یہ ہے کہ دنیا کے علوم میں ہمیشہ تجربہ ہوتا ہے، ایکسپیرئنس ہوتا رہتا ہے، نیا ایکسپیرئنس نیا علم. اب ہم شوگر پیشنٹ ہیں، پہلے ہمیں یہ بولتے تھے کہ مونگ کی پھلی نہیں کھانا چونکہ کولیسٹرول کو بہت نقصان دیتی، اب یہ بول رہے ہیں کہ نہیں 30 گرام تو کھانا ہی کھانا روزانہ. کرتے نہیں کرتے ایسی حرکتیں، پہلے انڈا کھانا، سفیدی کھانا، دردی نہیں کھانا، اب کیا بول رہے ہیں نہیں انڈا کھاؤ تو سفیدی بھی کھاؤ دردی بھی کھاؤ. اس کو بولتے اسٹیپ بائی اسٹیپ علم ہونا، آج کچھ ہے کل کچھ ہے. اللہ پاک کے علم میں یہ بات نہیں ہے. یہاں پر ایک شبہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اللہ نے جو احکام اتارے آسمان سے آدم علیہ السلام سے لے کے ہم تک، اس میں بھی ایسے ہی تدریج ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو احکام تھے وہ الگ ہیں، ہمارے الگ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو احکام تھے وہ الگ ہیں، ہمارے الگ ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم پر جو احکام تھے وہ الگ ہیں، ہم الگ ہیں. سلیمان علیہ السلام کی قوم پر جو احکام تھے وہ الگ ہیں، ہم الگ ہیں. فرق ہے نا، بہت مسائل کے اندر بہت زیادہ فرق ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو اسٹیچو بنانا بھی جائز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تصویر بنانا بھی جائز نہیں. اسٹیچو تو بہت دور کی بات. اور جیسے ہاتھ سے بنانا جائز نہیں ہے، ویسے مشین سے بنانا بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ کون سا بھی مشین ہو. الامور بمقاصدیہ، کام اپنے مقصد سے ہوتا ہے. کتنی بھی ٹیکنالوجی اور ترقی یافتہ مشین سے آپ بنائیں گے تو اس کو صورت نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے پھر، گینڈا بولیں گے کیا؟ آدمی کی تصویر بنا دینی یہ چونکہ ڈیجیٹل کیمرے سے لیے لہٰذا یہ گینڈا ہے، ایسا بولتے. فرق ہے بہت زیادہ. ان کے پاس 25% زکات تھی، ہمارے پاس 2.5% زکات. ان کے پاس 100 روپے میں 25 روپے دینا پڑتا تھا، $100 میں $25 زکات تھی یہود کے پاس. ہمارے پاس 100 میں 2.5 ہے، 40واں حصہ، 2.5% 40واں حصہ ہوتا ہے اصلاً، کیونکہ 40 میں 1 بولے تو 100 میں 2.5 بنتے نا. پھر وہ بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کے پاس سجدہ تعظیم جائز تھا ان کی شریعت میں، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا. ہمارے پاس سجدہ تعظیمی کسی کو جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ مرد کو سجدہ کرے. اکویلٹی والے سن لو ذرا، حدیث میں ہے کہ اگر سجدے کی اجازت ہوتی اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے. کیوں کہا ہوگا آپ نے؟ کہ سجدے کا حکم تو نہیں دے سکتا چونکہ اجازت نہیں ہے، مگر دونوں میں اتنا ڈفرینس ہے، یہ بتایا گیا ہے وہاں، دونوں میں اتنا ڈفرینس، اتنا فرق پایا جاتا ہے، آخرت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے، آخرت کے اعتبار سے بالکل جو سبحان اللہ کا ثواب مرد کو وہی سبحان اللہ کا ثواب عورت کو، جو قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب مرد کو وہی قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب عورت کو، جو نماز کا ثواب مرد کو وہی نماز کا ثواب عورت کو، جو درود شریف کا ثواب مرد کو وہی عورت کو، آخرت کے درجات میں تو یہ ہے کہ تنافس کرو، آگے بڑھو، مرد کے لیے قید نہیں ہے کہ وہ عورت سے آگے ہی رہے، عورت کے لیے قید نہیں ہے کہ وہ مرد سے پیچھے ہی رہے، نہیں، بہت سی عورتیں بہت سے مردوں سے بہت آگے نکل جاتی ہیں ولایت کے معاملے میں، اللہ کی رضا کے معاملے میں، آخرت کے درجات حاصل کرنے کے معاملے میں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے معاملے میں، عورتیں مردوں سے، بے شمار عورتیں بے شمار مردوں سے بہت آگے نکل گئی ہیں، کیونکہ یہ راستہ بالکل اوپن ہے، نبی نہیں بن سکتے، ولایت کا کوئی درجہ کسی مرد کے لیے رکا ہوا ہے نہ عورت کے لیے رکا ہوا ہے، مگر دنیا کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ گزشتہ کی شریعتوں میں اور اس شریعت میں اتنا زمین آسمان کا فرق ہے، تو یہ فرق جو ہے نا تدریج کو ہی بتا رہا نا، پہلے یہ پھر یہ، پہلے یہ پھر یہ، علماء نے فرمایا کہ وہ تدریج کی وجہ سے نہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ کی وجہ سے نہیں، وہ اس وجہ سے کہ جس قوم میں جو حکم دیا گیا تھا وہ قوم کی صلاحیت کے اعتبار سے تھا، وہ علم کی کمی کی وجہ سے نہیں تھا، وہ نیو ایکسپیرینس کی وجہ سے نہیں تھا، وہ اس کی مثال ایسی ہے کہ بچے کو جو ہے نا ایک درزی کو بڑا کپڑا بھی بنانا آتا، چھوٹا بھی بنانا آتا، لیکن چار سال کے بچے کو انہیں بڑا کرتا بنا کے دیں گا کیونکہ اس کو بڑا بنانے آتا، چھوٹا بچہ ہے تو چھوٹا ہی، ایک سال کے بچے کو ایک سال کا، دو سال کے کو دو سال، چار کے چار کا، چھ کو چھ کا، دس کو دس، تو چار سال کے بچے کو، چھ سال کے بچے کو، دس سال کے بچے کو اگر لباس کم پھر بڑا پھر بڑا دیا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ درزی کو پہلے اتنا آتا تھا اب اتنا آیا اب اتنا آیا، ایسا تھوڑی، اس کو تو سب آتا تھا، لیکن جس کو پہنایا جا رہا اس کو اتنا ہی ہونا ہے، اصل میں ان کی صلاحیت ویسی ہے، ان کی کوالٹی ویسی ہے، اگر ان کو جو ہے نا 2.5% کی زکات لگاتے تو بھی وہ لوگ نہیں کرتے، 25 بھی نہیں کرتے، 2.5 بھی نہیں کرتے، ان کو 25 لگانا چاہیے، یہ ہے ایسے، ان کی صلاحیت ہی ویسی تھی، حق تعالیٰ کی طرف سے انتظام، ہر ایک کی صلاحیت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، ان کی مزاج کی خرابی کے اعتبار سے، ان کے لیے یہ تھا کہ جو زکات ہے وہ پہاڑ پہ رکھ دو، کسی غریب غریب کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، زکات آگ آ کے خود جلا دے گی، یہی اس کی قبولیت کی علامت ہے، جو مال غنیمت ہے وہ ایک جگہ جمع کر دو، آسمان سے آگ آئے گی وہ جلا لے گی، چونکہ لڑائی اللہ کے لیے ہوتی ہے، دنیا کے لیے نہیں ہوتی، نہ زمین کے لیے ہوتی لڑائی، نہ پیسے کے لیے ہوتی، نہ ملک کے لیے ہوتی، نہ مال کے لیے ہوتی، لڑائی اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو جو تم کو مال ملا وہ زمین وہ جمع کر دو ایک جگہ پر، آگ آسمان سے آئے گی جلا دے گی، مگر اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حکم الگ ہے، جو مال ملا وہ مال غنیمت ہے استعمال کرو، ان کے لیے یہ تھا کہ اگر ان کو دنیا میں یہ استعمال کرنے دیا جائے تو وہ آخرت کا نقصان کر لیں گے، ان کے لیے یہ ہے ان کے یہ اپنی آخرت کا نقصان نہیں کریں گے، ان کا علم الگ ہے، ان کی تربیت کا انداز الگ ہے، ان کو اور الٹا دیے بھی تو ان کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں، ان کی نیت خراب ہونے والی نہیں، بہت بڑا ڈفرنس ہے حضور کی امت میں، پچھلی امتوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، ہماری کوالٹی الگ ہے، ہمیں خود اپنے نہیں پتا ہے کہ ہماری کوالٹی ہے کیا، کیا جوہر اللہ نے حضور کی برکت سے ہر ہر مسلمان میں رکھا ہے، جاہل ہو، عالم ہو، دنیا دار ہو، غیر دنیا دار ہو، پابند ہو، غیر پابند ہو، نمازی ہو، بے نمازی ہو، مسلمان کے اندر جو جوہر ہے کسی میں نہیں ہے، اسی لیے کسی بھی مسلمان سے کوئی بھی غیر مسلم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا، یہ عقیدے کی بات ہے، ذہن میں رکھنا، ارے ایسے مسلمانوں سے تو غیر اچھے ہیں، کہاں سے اچھے ہیں، یہ وہ ہے کہ جس کے پاس جنت کی کنجی ہے، یہ وہ ہے جس کے پاس نجات پانے والی چیز ہے، یہ وہ ہے جو جہنم میں ہمیشہ کبھی نہیں پڑا رہ سکتا ہے، ایک وہ ہے جو جہنم کا کندہ ہمیشہ بنا رہے گا، دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے کبھی بھی۔ جب غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، غزوہ بدر میں 70 کفار قتل ہوئے تھے، تو ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سب تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ یوم بیوم بدرین، لے لیا نا بدلہ، چکا دیا نا بدر کا بدلہ، چکا دیا، تم نے ہمارے 70 مارے تھے، ہم نے تمہارے 70 لڑکا دیے بدر کا، یوم بیوم بدرین، تو حضرت عمر جوش میں آ گئے، کہنے لگے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، قتلانا فی النار و قتلاکم فی الجنہ، ہم نے جن کو مارا وہ جہنم میں گئے چونکہ وہ کفر کی وجہ سے مارے گئے، اور تم نے جن کو مارا وہ جنت میں گئے چونکہ وہ ایمان کی بنیاد پہ مارے گئے، جنت میں چلے گئے وہ سارے کے برابر کیسے ہوں گے؟ ایک ایمان والے سے غیر ایمان والے کو کوئی تقابل نہیں کر سکتا، کوئی کمپیئر نہیں کر سکتا، چاہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی اخلاق والا کیوں نہ ہو، چیریٹی دینے والا کیوں نہ ہو، سافٹ کیوں نہ ہو، کائنڈلی کتنا ہی کچھ بھی ہو، ایمان والے کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، ایمان والے کے پاس جنت کی کنجی ہے، ایمان والا نجات پانے والا ہے، ایمان والا جہنم میں ہمیشہ رہ نہیں سکتا، ایمان والے کو حضور کی شفاعت ملنے والی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت میں سے جو کبائر والے ہوں گے، بڑی غلطیاں والے ہوں گے، انہی کے لیے تو ہے، چھوٹی غلطیوں والوں کو تو اللہ میاں خود ہی معاف کرنے والے ہیں بغیر شفاعت کے، وہاں پالیسی یہی تو ہے نا، اللہ پاک کی جنرل پالیسی رحمت کے وسیع ہونے کی وجہ سے یہی ہے، فرمایا کہ تم بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹوں کو میں خود معاف کر دوں گا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جس کو ہم نے حرام بتایا ناجائز بتایا، چھوٹے میں خود معاف کرتا رہوں گا، نہیں پوچھوں گا، لیکن اگر تم بڑے سے نہیں بچے تو بڑوں کی بھی پوچھ ہوگی، چھوٹوں کی بھی پوچھ ہوگی، عام علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر بڑوں سے نہیں بچے تو بڑے گناہوں کی بھی پوچھ ہوگی، چھوٹوں کی بھی پوچھ ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملنے والی ہے ایمان والے کو، غیر مومن کے لیے شفاعت نہیں ہے حضور کی، بخشش کی شفاعت نہیں ہے، تخفیف عذاب کی تو ہے بعض خاص لوگوں کے لیے عذاب کم ہونے کی، لیکن ختم ہونے کی نہیں ہے، سب سے زیادہ شفاعت کے مستحق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو طالب ہیں، چونکہ حضور کے چچا ہیں اور حضور ان کے گھر میں تربیت رہے ہیں، وہیں پلے بڑے ہیں اور بڑے محسن تھے، بہت خوش اخلاق تھے، بہت حمایت کرتے تھے، ان کی وجہ سے آپ کو بہت ڈھارت تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سفارش کی وجہ سے ان کے لیے یہ ہوگا کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہو، ختم ہونے کی دعا نہیں کی جائے گی کیونکہ ایمان پہ نہیں مرے ہو، حضور نے فرمایا ایک مرتبہ آپ کلمہ ایمان میرے کان میں بول دیجئے، ایک مرتبہ، ہمارے نوجوانوں کو یہاں کی جنریشن کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، اپنی انڈیا پاکستان کے ماحول میں اور امریکہ کے ماحول میں جو فرق پائے جاتے ہیں، ڈفرینسز ہیں، اس میں ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ وہاں کا گنہگار فاسق فاجر بے نمازی بھی ایمان کے معاملے میں کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا، بلکہ ایمان کی بات آئی تو جان دے دے گا، بلکہ وہ یہ سوچے گا کہ یہی موقع ہے کہ اپنے سارے پاپ دھونے کا چانس ہے، اسی وجہ سے کیا ہے وہ ہمت کر کے میدان میں کود جائے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہمیں گنہگار ہیں تو کیا ہوا، لیکن ایمان ایسی بڑی چیز ہے، یہاں پہ امریکہ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے، نان پریکٹسنگ ہے، وعلیکم السلام، تو پھر مسئلہ اس وقت میں کیا ہوتا ہے، ارے بھائی میں اگر ایمان والا ڈکلیئر کیا تو کیا ہوا، میں غیر مومن ڈکلیئر کر دیا تو اپنے کو کیا ہوا، کتنا بڑا نقصان ہے، ایمان والے کا مرتبہ بہت بڑا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور صدقے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو علم نازل ہوا میرے دوست، وہ اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم تدریجی نہیں ہے بلکہ کامل ہے، کمپلیٹ ہے، اور اللہ کے علم کے اندر شک نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ بلا ریب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ڈاؤٹ آدمی کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے علم میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اللہ کا علم قطعی ہے، اللہ کا علم یقینی ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اور اللہ پاک کا علم محیط ہے، سب کو گھیرا ہوا ہے، اور وہ علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا، تو جس لین سے بھی جو علم دیا گیا وہ اپنی جگہ پر پورا کامل ہے، سزاؤں کے نظام میں، جرائم کے اندر، کرائم کے اندر جو آپ کو قاعدے قانون دیے گئے نا، کسی اور چیز کا تجربہ ہزار سال بھی کریں گے تو کامیاب نہیں ہوگا انسان، اسی میں کامیاب ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، آپ بتائیے کہ ایک ایسی شخصیت جس نے کبھی پڑھنا نہیں سیکھا، جس نے کبھی استاد کے پاس دانو ادب طے نہیں کیا، جس نے کسی کے پاس کسی پڑھے لکھے کے پاس جا کے اس سے علم کی باتیں سنی نہیں، جس نے کسی کتاب سے کوئی باتیں سنی نہیں، اچانک اس نے علوم کے دریا بہانے شروع کر دی، ہر لائن میں، ہر شعبے کے اندر، قانون کے جتنے مسائل ہیں وہ سب آپ نے بتائے، ایک لا کے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر, ایک لائر کے پاس حضور کی تعلیمات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا, ایک بزنس مین کے پاس حضور کی تعلیمات کے مقابلے میں کچھ بھی. اسی واسطے حضور نے فرمایا اوتی تو علم الاولین والآخرین, مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کا علم کہاں تھا, اس زمانے میں اس زمانے کا علم حضور کو نہیں تھا ہوں گا. جی نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اولین اور آخرین کے سارے علوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے, بلکہ جس کو بھی علم مل رہا ہے وہ حضور کے طفیل اور صدقے میں ہی مل رہا ہے. اور آج دنیا کی سائنسی ترقیات اور ٹیکنالوجی کی ترقیات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی برکت سے ہی مل رہی ہیں اور حضور کے طفیل میں دی جا رہی ہیں. حضور نے فرمایا کہ ہوتی تو مفاتیح خزائن الارض, مجھے زمین کی خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں. ان چابیوں کے ذریعے سے آج کا یہ انسان مختلف قسم کے خزانے کھول رہا ہے. پھر ان خزانوں کے اندر جو علوم ہیں وہ کھل رہے ہیں, ان علوم سے جو استفادہ کیا جا سکتا ہے وہ کھل رہے ہیں. اوتی تو مفاتیح خزائن الارض, اور حضور کے اس دنیا میں آنے کے بعد میں سب حضور ہی کی امت ہے, چاہے وہ یہودی کریں چاہے عیسائی کریں, پہچان کے واسطے بولتے ہیں. ورنہ حضور کے آنے کے بعد میں تو سب کینسل ہو گئے ہیں, خالی حضور کی امت ہے, ایک ماننے والی ایک نہیں ماننے والی, امت دعویٰ اور امت اجابہ. جس نے قبول کر لیا اس کو تو امت اجابت کہتے ہیں, جس نے ابھی قبول نہیں کیا اس کو خطاب ہے کہ وہ قبول کر لے حضور کو, اس کو امت دعوت کہتے ہیں. آپ کو جو علم دیا گیا ہر لہن میں آپ کو ملیں گے, اخلاقیات کے اندر, انسانی قدروں کے اندر, کہ انسانیت کیا ہے, بے انسانیت کیا ہے, شرافت کیا ہے, تمیز کیا ہے, بدتمیزی کیا ہے, اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے. اچھائی برائی ایسی چیز ہے یہ انسان کے بس کی چیز نہیں ہے, ورنہ میرے پاس ایک چیز اچھی رہتی ہے آپ کے پاس وہی چیز خراب ہوتی, ہم دونوں کے پاس ایک چیز اچھی رہتی یہ دونوں کے پاس وہ خراب رہتی, ان کی عقل الگ بولتی ہم دونوں کی عقل الگ بولتی. اچھے برے کا امتیاز انسان پہ نہیں چھوڑا جا سکتا, انسان کے بس کی چیز نہیں ہوتی اچھے برے کو متعین کرنا. ایک مرتبہ میں دلی جا رہا تھا حیدرآباد سے, تو وہ جو گاڑی کے اندر جو ہے نا ٹائم پاس کرنے کے لیے مختلف باتیں ہوتی ہیں نا مختلف قسم کی, تو وہ بہت سے برہمن بیٹھے ہوئے تھے اور مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں غیر مسلموں میں سے, وہاں کے ہندو مذہب کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا داڑھی والا ہے ٹوپی والا ہے تو مسلمان ہے, تو ایسے لوگوں کو چھیڑنے سے ذرا لوگ دلچسپی رکھتے ہیں کہ کچھ بات بول کے چھیڑو, کچھ نکالتا ہی نہیں ہوتا, کچھ بولتا کچھ ٹائم تو پاس ہو جائے گا کچھ نہ کچھ تو میں. اس میں ایک صاحب کہنے لگے بہت ہی شریف بن کے کہ ارے بھائی سب سے بات اصل یہ ہے کہ سب سارے مذاہب والے اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں, کوئی بھی مذہب برائی کی تعلیم نہیں دیتا, سارے مذہب اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں, سب مذاہب صحیح ہیں. ایک آدمی تھوڑا ایک بیچ میں ہوتا نا گڈ کیپ بیڈ کیپ کے اندر جو رہتا نا ایک ذرا ملا کے بات کرنے والا, تو مجھے موقع مل گیا بات کا. میں نے ان لوگوں سے کہا کہ ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے, کہیں گے کیا؟ تو میں نے کہا سب مذاہب اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں. کہیں گے ہاں. میں نے کہا اچھائی کسے کہتے ہیں, اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے؟ اب سب خاموش. واقعتا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی متعین نہیں کر سکتا اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے, اور آج بھی ہم کو یہ بات سمجھنے کی ہے, ہمیں بھی نہیں پتا اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. ابھی بھی جب تک علم نبوی سے استفادہ نہیں ہوگا ہمیں اندازہ نہیں ہوگا. ارے بڑے اچھے لوگ ہیں, نہ نماز کا ہے نہ روزے کا ہے, اچھا کہاں سے ہو گیا؟ ارے کیا اچھی لوکیلٹی ہے, ارے کیا فیمس محلہ ہے اور جانے والا کالونی ہے, ایسے اچھے لوگ ہیں. ایک نمازی نہیں ہے اس میں, ایک پردے والے نہیں ہے اس میں, ایک حلال حرام کی تمیز کرنے والا نہیں ہے اس میں, اور اچھا ہے. کہاں سے اچھا ہو گیا, کس حساب سے اچھا ہو گیا, کس معنی میں بول رہے ہیں؟ یا پھر بولو اس معنی میں کہ بھائی اپنے مذہب کے اعتبار سے کیسا بھی ہوں گا لیکن لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں اچھا ہے. اگر آپ تقسیم کر کے بولیں گے تب تو کسی جگہ پہ جا کے وہ بات صحیح ہو سکتی ہے, لیکن جنرل بولیں گے تو بالکل غلط ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے, تو سوچتے رہ گئے. نہیں سچ بولنا اچھی بات ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے. میں نے کہا خالی اچھائی اسی میں تو نہیں ہے. پھر عرض کیا میں نے اچھا وہ ہوتا ہے جسے اللہ اچھا کہتا ہے, اور برا وہ ہوتا ہے جسے اللہ برا کہتا ہے. اس کے لیے شکل صورت کی بھی کوئی شرط نہیں ہوتی, قید نہیں ہوتی عمل کی. ایون نماز کو اگر اللہ برا بول دے بعض ٹائم میں تو وہ برائی ہے, اچھائی نہیں ہوتی. جیسے سورج نکلتے وقت میں نماز پڑھنا, سورج ڈوبتے وقت میں نماز پڑھنا, اچھائی ہے برائی ہے؟ برائی ہے. حالانکہ نماز ہے, بولے ہمیں میں کیا میٹیریل کر رہا ہوں. یہ جتنے بدعات میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں نا تو وہ لوگ یہی بولتے ہیں نا ہم کیا غلط کر رہے ہیں اس میں, ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بدعت میں خرابی میں میٹیریل نہیں دیکھا جاتا، بدعت کی خرابی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کی تعلیم دیکھی جاتی ہے. کام کتنا بھی اچھا ہوں گا بھائی، اس سے کیا بحث ہے؟ میٹیریل سے کوئی بحث نہیں ہے. ارے ہم لوگ جب ہمارے اپنے دکن کے ہمارے انڈیا پاکستان میں ابھی بھی ہیں بہت سے کنڈے ہیں نا، کنڈے ہوتے ہیں، فاتحہ ہوتی ہے، بی بی کی سینک ہوتی ہے، کنڈے ہوتے ہیں. حیدرآباد کے ہوں گے تو اچھا پہچان سکتے. تو ہمارے زمانے میں بولتے تھے وہ لوگ تقریر کرتے تھے کہ بھائی کنڈے میں کھیر ہوتی، کھیر میں کیا رہتا؟ دودھ رہتا، مٹھا رہتا، آٹا رہتا، یعنی تو بادام پیسے ہوئے رہتے، اور مٹی کی کلیاں میں بنتی. اس میں بتاؤ کون سی چیز حرام ہے؟ تقریر کرنے والے ایسا سمجھاتے تھے پبلک کو. اور بیان میں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بیان کر دیا بھائی ہمارے مولانا، کیا دلیل دیے بھائی. کنڈا محفل کنڈا کی کوئی بحث نہیں ہے کہ کنڈا کیا ہے، کنڈے میں کیا ہے. بحث یہ ہے کہ کنڈا کرنے کا جو طریقہ تم نے وضع کیا، اسلام نے بتایا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا؟ اگر نماز بھی بے طریقے سے ہوتی ہے تو وہ بھی برائی ہے. عید کے دن روزہ رکھنا اچھائی ہے برائی ہے؟ برائی ہے. ایک آدمی بھاگ کے آ رہا ہے، دوسرا آدمی اس کے پیچھے چاقو لے کے بھاگ کے آ رہا ہے، وہ سامنے والا آپ کے گھر میں گھس گیا، وہ پیچھے والا پوچھ رہا کہ تیرے گھر میں گھسا گیا، تب یہاں پہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے؟ نہیں گھسا بولنا واجب ہے، کیونکہ اگر گھسا بولے تو اس کے تو ہاتھ میں جائے ننگا چھرا ہے، وہ تو بھوک دیں گا اس کو. جھوٹ بولنا وہاں پہ واجب ہے، اس کے بغیر اس کی جان خطرے میں ہے. اچھائی اور برا، اچھائی وہ ہے جسے اللہ اچھا کہتا ہے، برائی وہ ہے جسے اللہ برا کہتا ہے. لوگوں کی عقلوں پہ نہیں ہے یہ چیز، لوگوں کے ایکسپیرینس میں نہیں ہے یہ چیز، سماج میں جو چیز کامن ہو گئی نہیں ہے اس پر یہ چیز. اچھائی اور برائی کا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو دیا گیا. اچھا کلچر کون سا ہے؟ اچھی تہذیب کون سی ہے؟ اچھی ثقافت کون سی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ حضور نے ہم کو نماز پڑھا دیا، اس کے بعد کلچر اور تہذیب اور ثقافت اس میں ہمیں دشمنوں کے حوالے کر دیا کہ تم ان سے سیکھو، میرے پاس نہیں ہے یہ بات. نعوذ باللہ من ذلک. کس قدر کوتاہ علم ہے اور کس قدر کوتاہ ذہن ہے وہ مسلمان جو یہ سوچے کہ نبی نے ہمیں نماز روزہ تو بتایا لیکن ثقافت اور کلچر میں ہمیں دشمنوں کے حوالے کیا کہ ان سے پوچھو، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان سوچے بھی اس بات کو تو غیر مسلم بن جائے. کوئی چیز حضور نے اگر چھوڑی ہوتی تو پھر ایمان کے نامکمل، دین کے نامکمل ہونے کا سوال پیدا ہو جاتا. ہر لینڈ میں آپ کو ملے گی کہ آدمی کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے، اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اس کی شکل صورت کیسی ہونی چاہیے، اس کی وضاحت کیا ہونی چاہیے، اس کے گھر کا انداز کیا ہونا چاہیے، معاشرت کے اندر، اخلاق کے اندر، معاملات کے اندر، تہذیب اور ثقافت کے ہر لائن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا فرمایا امت مسلمہ کو. وہ علم آپ کو دیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ نبی جب سے نبوت ان کی شروع ہوئی، دنیا میں اس کا آغاز ہوا اور اس کا اظہار کیا گیا، آپ کو علم سے نوازا گیا. امت کا کام ہے، سب سے بڑی ذمہ داری، نبی کے علم کو لے کے اس کے مقابلے میں جو علم ٹکراتا ہے اس کو رد کر دینا، گاربیج میں ڈال دینا، وہ نہیں ہے، وہ سب جہالت ہے، وہ سب جہالت ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت بالکل قریب ہے، کیونکہ جیسے جیسے حالات خراب ہو رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری ہو رہی ہے اور جو علامتیں حضور نے بتائیں وہ دن بدن پورے ہوتے جا رہے ہیں، تو قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اشراط الساعة ان یرفع العلم ویثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا. ایک بہت سی حدیثوں میں بہت سی علامتیں بیان کی گئی، اس حدیث شریف میں، بخاری شریف میں بھی ہے، چار علامتیں خاص بیان کی گئی. وہ یہ ہے کہ علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو قیامت آنا ہی نہیں چاہیے، چونکہ یہ تو ایسی ٹیکنالوجی کا اور ایسے جناب والا سائنس کا اور ایسی جناب والا ذرائع علم کا، مینس آف سورسز آف علم، نالج کا اتنا پھیلاؤ ہو گیا ہے کہ اب تو یہ مٹنا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ علم مٹے گا کیسے. تو علم میں بڑھ گیا، علم پہ اس کا مطلب ہے کہ قیامت نکل گئی، اب آگے، اب آنے والی نہیں ہے قیامت. حضور نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، وہی اس بتا جہل، اور جہالت ثابت ہو جائے گی، جم جائے گی. سبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالی اس کا پرتو نہیں پڑا، خالی آئی نہیں، بلکہ اس نے اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں، وہ جم چکی ہے. اور اس کو سمجھانے کے لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ایسا اپنے پیر جمع چکی ہے کہ ساری انسانیت اس کو علم سمجھ رہی ہے جو کہ جہالت ہے. اب کیسے نکالیں گے اس کو؟ ثابت ہو گئی وہ چیز، چونکہ اسی کو علم کنسیڈر کیا جا رہا ہے. ان یرفع العلم ویثبت الجہل وتشرب الخمر، شراب پی جانے لگے گی، چونکہ جب علم نہیں رہے گا شراب پی جائے گی. علم کے ساتھ شراب کے پینے کا کوئی جوڑ نہیں ہے. جہاں شراب پی جاتی ہے وہاں علم نہیں ہے، جہاں علم ہوتا وہاں شراب نہیں پی جاتی. یہ قاعدہ ہے، یاد رکھ لیجیے آپ. جہاں علم ہوگا وہاں زنا کی کثرت نہیں ہوگی، وہاں زنا کی کثرت نہیں ہو سکتی، کیونکہ زنا کے ساتھ میں تو سارا نظام انسانیت درہم برہم ہے. زنا کے ساتھ انسانیت ختم ہو جائے گی، آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. زنا کے ساتھ رائٹس نہیں جم سکتے. حلال حرام، کون سی عورت سے شادی کرنا حلال ہے کون سی سے حرام ہے، یہ تقسیم باقی نہیں رہتی. لیکن زنا اگر عام ہے تو شادی ہو رہی ہے تو کون ہے دونوں، یہ لڑکا یہ لڑکی کون ہے؟ ہو سکتا ہے کہ دونوں بہن بھائی ہوں، ہو سکتا ہے دونوں خالے بھانجے ہوں، ہو سکتا ہے دونوں پھپھی بھتیجی ہوں. کیسے پتا چلے گا اگر آپ کے پاس شادی کا نظام نہیں ہے اور زنا کے اوپر کنٹرول نہیں ہے؟ تو نسب برباد ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے چیز، سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کس کی اولاد ہے. اور جب یہی نہیں معلوم ہے کہ کون کس کی اولاد ہے تو بھائی بہن نہیں معلوم، یہ بھی نہیں معلوم کہ باپ کون ہے. باپ کے حقوق کہاں سے متعین کریں گے کہ باپ کا یہ مرتبہ ہے، باپ کی یہ، باپ کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس کا مرتبہ کہاں سے مقرر کر کے لائیں گے آپ؟ کون سے باپ کو دیں گے آپ مرتبہ اس کا؟ کون سے بہن کے حق ادا کریں گے؟ کون سے خالہ، کون سے بھائی کے حق ادا کریں گے؟ پھپا کا پتہ نہیں، پھپھو کا پتہ نہیں چلتا، خالہ کا پتہ نہیں چلتا، کتنے خالہ ہیں نہیں معلوم، کتنے پھپھو ہیں، پھپھو ہیں، چاچا ہیں نہیں معلوم. زنا کے عام ہونے سے نسب برباد ہو جاتا ہے. جب نسب برباد ہوگا تو رائٹس برباد ہو جائیں گے، حقوق برباد ہو جائیں گے جو اسلام نے بتایا. اس لیے اسلام نے الگ الگ نام دیے ہیں، اور ہماری اپنی جہالت کی وجہ سے ہم نے ایک ہی نام رکھا ہوا ہے. جتنی عورتیں ہیں وہ سب انٹی ہیں، جتنے مرد ہیں وہ سب انکل ہیں. انکل انٹی ایک ہی ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے ریلیٹیوز کا. ایسا تو نہیں ہے نا اسلام میں. انکل کے اندر مامو الگ ہے، چچا الگ ہے. انکل کے اندر خالو الگ ہے، پھپھا الگ ہے. مامو اور چچا کا جو مرتبہ ہے وہ خالو اور پھپھا کا تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ ان کا نسبی تعلق نہیں ہے کوئی بھی ہمارے سے. سمجھ آ رہا نا؟ خالہ اور پھوپھی جو ہے ان کا الگ ہے، ممانی اور چچی یہ الگ ہیں بالکل، ان کا ہمارے سے خونی تعلق کچھ بھی نہیں ہے، یہ ذویل ارحام میں نہیں آتے. اس لیے اسلام نے خالہ، پھوپھی، ممانی، ماموں، پھپھا الگ الگ بنائے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے ناموں سے یاد کرنا چاہیے اپنے خاندان والوں کو. انکل انٹی پہ نہیں رہنا چاہیے، کزن پہ نہیں رہنا چاہیے، فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، تھرڈ کزن. ارے بھائی یہ دوسری نوعیت ہے اسلام. تو اگر زنا کا نظام ہوگا جہالت کا اثر ہے وہ، اس جہالت کا اثر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نسب برباد. نسب برباد تو رائٹس برباد، انہیریٹنس برباد، وراثت کا جو سسٹم ہے پورا یہاں سے وہاں تک ختم ہو جائے گا. باپ کو اتنا ملنا ہے، بھائیوں کو اتنا ملنا ہے، بہنوں کو اتنا ملنا ہے نا، یہی نہیں معلوم کہ بھائی کتنے ہیں، یہی نہیں معلوم کہ بہنیں کتنی ہیں، یہ نہیں معلوم کہ کس سے شادی حلال ہے، کس سے شادی حرام. پورا نظام ختم ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اس کو قیامت کی علامتوں میں سے بتایا گیا کہ قیامت کی علامتوں میں حالات کی خرابی ہے. حالات کی خرابی میں سے زنا ایک بنیاد ہے، بیعت حرض دینا. نسب خراب کرنے کے واسطے جان اور مال خراب کرنے کے واسطے زنا ہے، اور عقل خراب کرنے کے واسطے شراب ہے، اور عمل برباد ہونے کے واسطے جہالت ہے. حضور کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ علم خراب، عمل خراب، عقل خراب اور جان و مال خراب. آپ اندازہ فرمائیں حضور کی جامعیت علم کا، اندازہ فرمائیے. آپ نے فرمایا ہوتی تو جوامع الکلم، مجھے ایسا علم دیا گیا ہے، علم کو ظاہر کرتا ہوں میں ایسے باتوں سے کہ میری ایک بات میں علوم کے دریا ملیں گے، آپ سمندر ملیں گے علوم کے. چار باتیں آپ نے فرمائی، چاروں وہ مین چیزیں ہیں جس سے ساری انسانیت کا مدار ہے، علم اور عمل اور عقل اور جان اور نفس اور عزت. ان چاروں چیزوں, ان پانچوں چیزوں کی حفاظت ان چاروں چیزوں سے ہی ہے, اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا. میں ایک دوسری بات کہنا چاہتا تھا, نکل گیا میں اس دوسری طرف میں. وہ بات میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ قیامت کی علامتوں میں سے تو علم کا اٹھ جانا ہے. تو علم پھیل رہا ہے, کیا چیز اٹھ رہی ہے؟ جو چیز اٹھ رہی ہے وہ علم نبوی ہے, وہ علم وحی ہے, وہ علم الہی ہے, وہ اصلی علم ہے جس کو علم کہتے ہیں. اور جو چیز چھا رہی ہے وہ جہالت ہے جس کا نام علم دیا گیا ہے. جو چیز غالب ہو رہی ہے وہ ویثبت الجہل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے سارے دور کو جاہلیت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وحی کی روشنی سے بغیر جو بھی طرز زندگی ہے, جو بھی ایکشن ہے, جو بھی حرکت و سکون ہے, وہ جہالت کا حصہ ہے. پری اسکول سے لے کے, پری کے سے, کنڈر گارڈن سے لے کے یونیورسٹی تک چلے جاؤ, آسمانی علم میں سے کون سا چیپٹر اس میں پایا جاتا ہے؟ کیا چیز غالب ہو رہی ہے؟ کیا چیز ثابت ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو باحثیت مسلمان کے یہ طے کرنا ہوگا کہ جب علم بولا جائے گا تو اس سے حقیقی معنی اس علم کے ہوں گے جو اللہ نے اپنے حبیب آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے, جو قرآن پاک کی صورت میں ہے, احادیث مبارکہ کی صورت میں ہے. قرآن اور حدیث کا جو علم ہوتا ہے وہ علم حقیقی ہے. اس کے علاوہ کے جو علوم ہوتے ہیں وہ مجازی علم ہیں, اس علم کا اعتبار نہیں ہے, وہ علم کام آنے والا نہیں ہے انسانی زندگی کے لیے. ہمیشہ کے لیے عارضی طور پر انسانوں کے پیٹ پالنے کام آئے گا وہ علم, مال حاصل کرنے کے لیے کام آئے گا وہ علم, زندگی کے چار دن آرام سے گزارنے میں ممد و معاون بنے گا, لیکن زندگی کو سنوارے انسان کی اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. انسانیت کی قدریں اس میں لائی جائیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پیٹ پالنے کا علم الگ ہے, پیسے بنانے کی مشین بنانا الگ ہے, اور علم جس کا تعلق اپنے خالق و مالک کو پہچاننے سے ہے, علم جس کا تعلق اپنے آخرت کی کامیابی سے ہے, علم جس کا تعلق اپنے انجام کے اچھے برے ہونے سے ہے, علم جس کا تعلق جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے سے ہے, ان چیزوں سے اس کا نام علم ہوتا ہے. بقیہ جو علوم ہوتے ہیں وہ علم مجازی ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات فرمائی, فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. آپ ان سے بے تعلق ہو جائیے, آپ ان سے کٹ آف ہو جائیے جو ہمارے ذکر سے, ہماری اطاعت سے, ہماری یاد سے غافل ہیں. اور ان کا مقصد صرف دنیا کی زندگی ہے, اور یہی ان کے علم کا مبلغ ہے, یہی ان کے علم کا منتہا ہے. جس کے علم کا منتہا صرف دنیاوی زندگی کا سدھرنا ہو جائے, فرمایا کہ وہ علم میں نہیں آتی چیز, اس سے آپ بے تعلق ہو جائے. نبی کو اہل علم سے بے تعلق ہونے کو نہیں بولا جا سکتا, کیونکہ وہ علم ہوتا ہی نہیں ہے. غلط فہمی ہو گئی. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. دنیاوی زندگی کے ظاہر کو یہ جانتے ہیں, آخرت سے تو یہ بالکل واقف ہی نہیں ہے. تو علم جس کے اندر جاننا ہے, جس کے اندر انکشاف ہے, اس کے اندر انجام بھی نہیں ہوتی ہے. اور اصل بات میرے دوستو یہ ہے کہ علم اصل میں ہوتا ہے ایسے حقائق کا جو دیکھنے میں, محسوس کرنے میں نہیں آتے, دکھتے کچھ ہیں, ہوتے کچھ ہیں. اور دنیا میں ایسا ہی زیادہ ہے کہ یہاں ہوتا کچھ ہے, جو ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے, جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. یہاں زیادہ تر یہ سلسلہ ہے. جیسے ابھی دوپہر میں عرض کر رہا تھا, یہاں پہ ہے کچھ اور دکھتا کچھ ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا دوپہر میں کہ ابھی ہم لوگ یہاں زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا لگتا ہے زمین پہ ہم لوگ سیدھے ہیں, مگر علم کہتا ہے کہ نہیں, زمین پہ کوئی بھی سیدھا نہیں ہے, سب الٹے ہیں. وہ کیسا؟ وہ ایسے کہ اب انڈیا پاکستان ہمارے سے نیچے ہے نا, اپنے ہی لوگ, اپنے ہی وطن والے لوگ انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, پنجاب میں, سندھ میں, گجرات میں, جہاں جا کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سب نیچے ہیں اپنے سے, چونکہ زمین گول ہے. تو وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مگر اب ہم سوچے کہ وہ لوگ کیسے ہیں. وہ لوگ ایسا تھوڑی ہیں, ایسے ہیں نا بھائی, الٹے لٹک رہے ہیں, سب زمین کو الٹے لٹک رہے ہیں, جیسے چمگاڑا لٹکتا ہے جھاڑ کو, بڑباکل جیسے لٹکتے ہیں چمگاڑا ایسے. اور ہم ان سے نیچے ہیں, ان کے لیے نیچے ہیں, کیونکہ جب وہ ادھر ہیں تو ہم نیچے دکھ رہے ہیں ان کو, تو ہم بھی الٹے لٹک رہے ہیں. ہم ہیں کچھ, دکھ رہے ہیں کچھ. ہوا کا پریشر اتنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے ہم کو کہ ہم یوں ہیں. اصل یہ ہے کہ ہمارے پیر زمین کی طرف ہیں, تو ہمارے آسمان فضا کی طرف ہیں, اور فضا زمین کے باہر ہے, اندر تھوڑی ہے زمین کے. اور یہاں بے شمار حقائق ایسے ہی ہیں, اسی واسطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی اپنی امت کو، اس میں یہ مضمون ہے، اللہم ارینا حقائق الاشیاء کما ہیا، یا اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقتیں ویسی دکھا دے جیسی ہیں، ارین الحق حقا وارزقنا اتباعه و ارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، پروردگار ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اس سے بچنے کی توفیق دے. حق کا حق دکھنا ایک بہت بڑا کام ہے، باطل کا باطل دکھنا بہت بڑا کام ہے. اور قیامت کے قریب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دی ہے کہ قیامت کے قریب جو فتنے آئیں گے اس میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ حق باطل دکھے گا، باطل حق دکھے گا، صحیح غلط دکھے گا اور غلط صحیح نظر آئے گا. کیف بکم اذا ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیا جائے گا؟ صحابہ نے کہا کہ ان ذالک لقائن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ایسا ہوگا؟ کیونکہ صحابہ کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑنا تصور سے باہر تھا. ایک مسلمان سب کچھ چھوڑ سکتا ہے مگر اس کو نہیں چھوڑ سکتا. ان ذالک لقائن، یہ ہوگا. آپ نے فرمایا کہ وہ اشد ذالک سیکون، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، یہ جو کچھ بھی نہیں اور آگے ہونے والا ہے. فرمایا وہ کیا ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا رؤی المنکر معروفا والمعروف منکرا. فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ دیکھا جانے لگے گا، یعنی علم چینج ہو جائے گا. وہ یہ کہ جو منکر ہے وہ معروف دکھنے لگے گا، جو معروف ہے وہ منکر، جو اچھا ہے وہ برا نظر آنے لگے گا، جو برا ہے وہ اچھا نظر آنے لگے گا. علم ہی چینج ہو جائے گا. صحابہ نے فرمایا کہ ان ذالک لقائن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اشد ذالک سیکون، اس سے بھی زیادہ سخت ہونے والا ہے. اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ فرمایا اذا امر المنکر ونہی عن المعروف، جب بائی آرڈر، بائی حکم، بائی فورس منکر کو نافذ کیا جائے گا، برائی کو نافذ کیا جائے گا، اور جب بائی فورس اور بائی طاقت معروف سے روکا جائے گا، یہ تک وقت ہونے والا ہے. اس زمانے میں میرے دوست بھائیوں، جو اسلام کے اندر داخل نہیں ہے ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے، جو اسلام میں اندر ہیں ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے. آج پوری مسلمانوں کے اندر جو گڑبڑ ہے، علوم کے اندر جو گڑبڑ ہے، دین کے اندر جو گڑبڑ ہے، اس کی مین وجہ یہ ملے گی ہم کو کہ ہمارے پاس جو صحیح تھا وہ غلط، جو غلط تھا وہ صحیح، یہ سمجھا جانے لگا ہے. یہ بات کہاں سے آئی؟ وہ بنیادی علم کے اندر پختگی و مہارت نہیں ہونے سے آئی. تہذیب میں، ثقافت میں، معاشرت میں، معاملات میں، شادی بیاہ میں، خوشی اور غم میں. اچھی شادی کون سی ہوتی؟ خوب دھوم دھڑکا ہو، خوب لائٹنگ ہو، خوب میوزک ہو، خوب ناچ گانا ہو، کیا شادی تھی بھائی. خوب اسراف ہو، خوب فضول خرچی ہو، خوب ریا کیا جائے، خوب دکھاوا کیا جائے، خوب شان بگاڑی جائے، ارے کیا شادی تھی بھائی. اچھی شادی ہو، اچھی ہے یا بری ہے؟ یہ سب کو پتا ہے کہ اچھی ہے کہ بری. اور اگر کسی نے آ کے مسجد میں نکاح خانی پڑھا لی، ارے ایسی شادی کرا جیسے نکاح ثانی کرتے نہیں ویسی کرا، بولے چھپ چھپ کے کر لیا. بولے شادی تھی کیا یا جنا والا کیا برسی تھی؟ بولے چہلوم تھا کسی کا. بولے دعوت میں سادہ سا کھانا کھلا دیں آپ تو یہ کیا تھا عجیب غریب. اچھی چیز بری ہو گئی، بری چیز اچھی ہو گئی. صورت شکل کے اعتبار سے اچھی صورت کسے کہتے ہیں؟ نبی سے زیادہ اچھی صورت کوئی ہو سکتی ہے؟ مگر ہے وہ تصور، وہ کانسیپٹ ہے مسلمان کے پاس. آج بری صورت کا نام اچھی صورت رکھ لی، اچھی صورت کا نام بری صورت ہو گئی، اچھے لباس کا نام برا لباس ہو گیا، برے لباس کا نام اچھا لباس ہو گیا، اچھی تعلیم کا نام بری تعلیم ہو گیا. ارے بچے کو حفظ کرا رہے ہیں کہتے عالم میں ڈالے، کیا کر دیے نام، کیا کر دیے یارو تم، یہ بچوں کا فیوچر خراب کر دیے. اس کی بےچارے کی زندگی برباد کر دے رہے ہیں. اس کا نام زندگی برباد کرنا ہے؟ اس کا نام فیوچر خراب کرنا ہے؟ میں ایسے لوگوں سے یہ پوچھا کرتا ہوں کہ آپ براہ مہربانی فیوچر کی تعریف کر دیجیے ذرا سا. فیوچر کہتے کسے؟ قرآن پاک سے کر دینا. اب میں قرآن پاک سے بتاتا ہوں کہ فیوچر کیا ہے. قرآن پاک میں فیوچر موت کے بعد کے وقت کو کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ سے ڈرو اور ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے. کل شروع ہوتا ہے موت سے. فیوچر برباد کر رہے ہیں یا فیوچر آپ اسکول میں ڈال دیا، مشن اسکول میں ڈال دیا، نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ لباس کا ہے، نہ عادتوں کا ہے، آزاد ہو گیا ہے، نہ ادب تمیز کا ہے، اس کا فیوچر بنا؟ کیا اس کا فیوچر بنا؟ اس کا فیوچر برباد ہو رہا ہے کیا اس کا فیوچر برباد ہو رہا ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ نقصان اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے نقصان کر لیا اپنا اور اپنی بیوی بچوں کا قیامت کے دن. نقصان تو وہاں آئے گا. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، جب دن جب اللہ پاک جمع ہونے کے دن تمہیں جمع کرے گا، وہ تمہاری اونچ نیچ کا دن ہے، وہ تمہارے کامیاب ہونے ناکام ہونے کا دن ہے، وہ تمہارے معیار کے مقرر ہونے کا دن ہے کہ تم اپنے کامیاب آدمی ہو کہ ناکام ہو، تمہاری فیملی کامیاب فیملی ہے کہ ناکام فیملی ہے، تم عزت والے ہو کہ تم ذلیل ہو، تم شرافت ہو والے ہو کہ تم کمینے ہو. یہ کل کے دن طے ہونے والا ہے، آج تھوڑی طے ہونے والا ہے. صرف کھانے پینے کی تنگی اس کو تھوڑی طے کرے گی، صرف پیسہ اس کو تھوڑی طے کرے گا، صرف دنیاوی ایجوکیشن اس کو تھوڑی طے کرنے والا ہے. یہ علم جس کو، وہ علم جو اللہ کے پاس سے آیا وہ ہمیشہ کام آئے گا، اور جس کو ہم نے علم قرار دیا، جو دنیاوی چند دن زندگی گزارنے کے لیے تجربے کے طور پر ہے، اور شریعت منع نہیں کرتی اس کو، دنیاوی علوم کو شریعت منع نہیں کرتی، یہ مجازی علوم ہیں اور فنون ہیں، ان کا تعلق پیٹ پالنے سے ہے، انسانیت سے نہیں ہے، اس کو منع بھی نہیں کرتی شریعت، اجازت ہے، مسموح ہے شریعت کی طرف سے، مگر یہ چیز انسان کو اصلا کام آنے والی نہیں ہوتی. اب ایک ڈاکٹر صاحب 35 سال سے ماشاءاللہ ان کا سروس چل رہی ہے، ان کا انتقال ہو گیا، خبر میں جاتے سارے فرشتے الرٹ ہو جا رہے ہیں، ارے بھائی ڈاکٹر صاحب ہے، پرانے ڈاکٹر صاحب ہیں، 35 سال سے ان کا جو ہے نا یہ سروس میں تھے، اور بہت بڑی ڈگری ان کے پاس ہے، فلاں جگہ سے یہ، فلاں جگہ سے یہ، پورا ان کا کمرہ بھرا ہوا ہے ان کی ڈگریوں سے. کیا کام آنے والی ہیں وہ ڈگری؟ کیا کام آنے والا ہے وہ علاج معالجہ؟ وہ فن کچھ کام آئے گا؟ اس فن سے اگر انہوں نے کچھ نیک کام کر لیے ہوں گے تو وہ تو کام آ جائیں گے، لیکن اس فن کی کیا حیثیت ہے؟ بلڈنگوں کے بنانے کی، برجوں کے بنانے کی، بڑے بڑے پل قائم، اس کی کیا ویلیو ہے وہاں پہ؟ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو چھوٹا بتایا وہ چیز چھوٹی ہے، آپ نے جس کو بڑا بتایا وہ چیز بڑی ہے. علم نبوی کو لینا پڑے گا. حضور نے دنیا کو، پوری دنیا کو چھوٹا بتایا کہ بڑا بتایا؟ آپ نے اس کو عزت دی کہ عزت نہیں دی؟ آپ نے پوری اس مال کی کیا حیثیت مقرر کی؟ آپ نے دنیا کی کیا حیثیت مقرر کی؟ آپ نے لوکانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا منہا کافر شربۃ ماء. اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کی بھی حیثیت رکھتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. نبی کا علم یہ کہہ رہا ہے، اور میرا علم یہ کہہ رہا ہے کہ او دنیا ہے تو سب کچھ ہے. یہ دونوں ٹکرا گئے، یا میں سچا یا نبی سچے، اور یہ سوال کرنا خود ایمان سے نکال دیتا ہے، کیونکہ نبی ہی سچے ہوتے ہیں، انہوں نے صحیح بات کہی ہے. ہمارے پاس کوئی آدمی مالدار ہے یا بہت مال مل گیا تو کتنی بڑی بات ہے. یا لیتنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. قارون کو دیکھ کے اس وقت کے لوگوں نے کہا تھا کہ کاش ہمیں بھی قارون کی طرح دولت ملے، کیا خوش نصیب آدمی ہے. یہی نعرہ ہم لوگ قارون کا لفظ استعمال کرے بغیر جس کے لیے بھی دیکھتے ہیں، کسی کے پاس لیکسس گاڑی ہے، مکان اس نے عالیشان بنا لیا ہے، بزنس اس کا پھیل گیا ہے، جم گیا ہے، اور جناب ویل اسٹیبلش ہو گیا ہے، تو اب ہم کیا، یا لیت لنا مثل ما اوتی فلاں، کاش ہمیں بھی فلاں کے جیسا کچھ مل جاتا. انہ لذو حظ عظیم، وہ تو بڑا خوش نصیب انسان ہے. اور نبی کے پاس اس کی کتنی اہمیت ہے؟ کچھ پوری دنیا کی نہیں ہے تو اس میں چند پیسوں کی کیا ہوگی؟ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو لینا اصل ہے، یہیں سے زندگی اسٹارٹ ہوگی، یہیں سے حقیقت شروع ہوگی. اسی لیے دین میں عزت ہے، مال میں عزت نہیں ہے. اور حضور نے فرمایا قیامت کے قریب دین عزت کی بنیاد نہیں رہے گا، مال عزت کی بنیاد بنے گا. یہ بھی حالات خراب ہونے میں سے ایک ہی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر کے اندر یہ بات لکھی ہے، میں نے اس سے پہلے بھی حاضری میں سنائی تھی یہ بات آپ کو. انہوں نے ایک بڑی عجیب بات، بعض مرتبہ آدمی ایک دم سرپرائز ہو جاتا نا، چونک جاتا، تو ہم بھی بعض مرتبہ پڑھتے پڑھتے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ چونک جاتے، کہ نیا انداز ہوتا بات کا. انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی، انہوں نے کہا کہ النظر الی الغنی لغناہ کبیرۃ. کسی مالدار آدمی کو اس کی مالداری کی وجہ سے عظمت کے ساتھ میں دیکھنا کہ کیا بڑا آدمی ہے، یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے. یہ نبی کی تقلید کر رہا ہے، نبی کے علم کو رد کر رہا ہے، نبی کی مخالفت کر رہا ہے، نبی کی تھاٹ کو باطل کر رہا ہے، توڑ رہا ہے. ہاں اگر اپنے مالداری کے ساتھ وہ دیندار بھی ہے، مخیر ہے، مسجدوں میں حصہ لیتا ہے، مدرسوں میں حصہ لیتا ہے، یتیموں پر خرچ کرتا ہے، بیواؤں پر خرچ کرتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے، پابند شریعت ہے، پابند مذہب ہے، اب آپ اس کی طرف تعظیم کی نگاہ، کیا بات آدمی، اللہ نے دنیا بھی دی لیکن اس کے ساتھ دیکھو کیسا دیندار بنایا، یہ تو اجازت ہے. لیکن صرف مالداری کی وجہ سے عظمت دل میں آ جانا یہ مسلمان کا کام نہیں ہوتا، بلکہ یہ گناہ ہے، جیسے شراب پینا گناہ ہے، جیسے چوری کرنا گناہ ہے. ہمارے علم میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں کتنا فرق. اصل جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت شروع ہوئی، جیسے آپ پر وحی کا اظہار ہوا، نبوت کا اظہار ہوا اور وحی کا آنا شروع ہوا، آپ کو علم عطا فرمایا گیا اور آپ کو اللہ نے وہ نظر دی تھی، وہ علم دیا تھا، وہ پہچان دی تھی میرے دوستو، جس کی کوئی حد نہیں. آپ کی نظر ہی الگ تھی، آپ کا علم ہی الگ تھا، اس کی خصوصیت ہی الگ تھی. سب سے پہلے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ثابت کیا کہ دیکھو میرے علم میں تمہارے علم میں بہت بڑا فرق، تم مجھ پہ ٹرسٹ کرو. اور وہ اس واقعے سے استدلال کر سکتے، آپ دلیل حاصل کر سکتے، جس میں آپ کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے جب آپ پر نازل ہوئی آیت وانذر عشیرتک الاقربین، تم اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے آپ نے سب کو بلایا، وہ بنی عبد المطلب آ جاؤ، بنی فلاں آ جاؤ، بنی فلاں آ جاؤ، سارے خاندان والوں کو آپ نے جمع فرمایا. آپ پہاڑ کے اوپر تھے اور سارے کے سارے صفا کے نیچے ایک طرف تھے، اور اب صفا کا ٹبا بہت چھوٹا ہے، پہلے بہت بڑا تھا، وہ پہاڑ تھا پورا، اس کی دوسری طرف کا حصہ نظر نہیں آتا تھا. آپ نے ان پر جمع ہو کے فرمایا کہ تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو، کیا تجربہ؟ کہنے کہ ہم آپ کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں کہ ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ صادق ہیں اور الامین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پہاڑ کے دوسری جانب دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم میری بات کا یقین کرو گے؟ کہنے کہ ہاں ہم اس بات کا یقین کریں گے. ایک تو آپ نے سچا ہونے کا اعتقاد کروایا، دوسرے آپ نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ بات بتائی، کیونکہ ان لوگوں کو تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایک تو مزاج کے آپ سچے ہیں، دوسرے آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ جہاں سے آپ وہ چیز دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. کیونکہ سارے لوگ پہاڑ کے اس جانب تھے اور حضور پہاڑ کے اوپر تھے، اور پہاڑ کے اوپر والے کو اس جانب بھی نظر آتا ہے، اس جانب بھی نظر آتا ہے. تو سب نے کہا کہ ہم بالکل یقین کریں گے. علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے اس ایسا سچویشن کیوں قائم کیا، یعنی ویسے بھی حرم کے پاس بلاتے، حتیم کے پاس بلا کے تبلیغ کرتے، گھر میں دعوت دے کے تبلیغ کرتے، دعوت دیتے، پہاڑ پہ کھڑے ہو کے آپ نے یہ کیوں کہلوایا؟ پہاڑ پہ کھڑے ہو کر آپ نے اپنی پوزیشن اور پوری انسانیت کی پوزیشن کو واضح فرمایا ہے. دیکھو میرا علم الگ ہے، تمہارا علم الگ ہے، تم صرف ایک سائڈ کو دیکھ سکتے ہو، میں دونوں سائڈوں کو دیکھ سکتا ہوں. اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں یہ بات ہے کہ آپ کو پیچھے سے بھی ویسے ہی دکھایا جاتا تھا جیسے آگے سے دکھایا جاتا تھا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اعلان فرمایا پچھلی صف والوں میں، کہ دیکھو جو پچھلی صف والے ہیں وہ اپنی صف سیدھی کریں. پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ انی ارا من خلفی کما ارا من امامی، میں اپنے پیچھے سے ایسے ہی دیکھ لیتا ہوں جیسے میں اپنے سامنے سے دیکھ لیتا ہوں. معجزہ بھی آپ کو اس ٹائپ کا دیا گیا. نماز 7:30 بجے تھی یا وہ ختم کرتے ہیں 7:30 بجے، اذان دے کے 7:40 کو نماز کرتے ہیں، تین منٹ اور بات چلا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو کی جو شان تھی اس کا اندازہ آپ اس سے فرمائیں. گوگل ارتھ کے اوپر جو ہے نا ایک حصہ عجیب و غریب ہے معلومات کی لین کے ڈسکوری کے اندر، ایک چیز میرے دیکھنے میں آئی، وہ یہ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صنعاء میں مسجد بنانے کا حکم دیا صحابی کو یمن کے اندر، آپ کبھی یمن تشریف نہیں لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یمن میں تشریف نہیں لے گئے آپ، فرمایا کہ تم صنعاء جب جاؤ تو وہاں پہ مسجد بنانا. پھر فرمایا کہ مسجد فلاں پہاڑی کے پاس بنانا. تو وہ لوگ جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ فلاں پہاڑی کے یہ سائیڈ میں جگہ بہت موضوع ہے، رائٹ والی سائیڈ میں، تو انہوں نے وہاں بنانے کا ارادہ کیا. حضور سے پوچھوایا کہ حضور یہاں بنائیں، حضور نے فرمایا نہیں یہاں مت بناؤ، بائیں سائیڈ میں بناؤ، پتھر کے اس جانب بنانا، پتھر کے اس جانب نہیں بنانا. انہوں نے مسجد بنا دی قبلے کی طرف منہ کر کے. اب یہ گوگل ارتھ والے نے ڈالا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسجد بنانے کو کہا تھا وہاں سے دھاگا کھینچے تو سیدھا رکن یمانی پہ جا کے ٹکتا ہے، اور اس جگہ جہاں وہ لوگ مشورہ کر رہے تھے اگر بناتے ہیں مسجد تو وہاں سے دھاگا جاتا ہے، بیت اللہ سے ہٹ جاتا ہے. یہ علم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی شان تھی آپ کے علم کے اندر. اللہ کا علم ہے، معجزاتی علم ہے، کراماتی علم ہے، خارق عادت علم ہے، یقینی علم ہے، حتمی علم ہے، انسانیت کی کامیابی کا علم ہے، انسانیت کی دنیا کی کامیابی کا علم ہے، سارے انسانیت کی آخرت کی کامیابی کا علم ہے، نبی کا علم اصلی علم ہے۔ ہمارا یہ یقین ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا وہ اصلی ہے، ہم اس سے آراستہ ہو جائیں اور ہماری آنے والی نسلیں اس سے آراستہ ہو جائیں، پھر دیکھیے انسانوں کو کیا، مسلمانوں کو کیا ترقی ہوتی ہے اور کیسے ان کی زندگی میں سدھار آتا ہے، استوار آتا ہے۔ اب تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمایا، بڑے ساتھ ہو گئے، معافی چاہتا ہوں۔
الحمدللہ ہم بڑے شوق سے حضرت کا بیان سن رہے تھے، دل تو یہ چاہتے کہ ہم اور بھی سنیں، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت بھی بیمار ہے، بہت ہی بیمار تھے اور بہت مشکل تھا حضرت کے لیے بیان کرنا، لیکن آپ لوگوں کی خواہش کی وجہ سے کافی ٹائم لے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حیات کو دراز فرما۔ لوگوں کی طرف سے یہ درخواست تھی کہ حضرت سے سوال کرے، تھوڑا سا کر لیں، دس منٹ کل کے پروگرام آج کر لیتے تھوڑا سا یہاں کے لوگوں کی طرف سے۔ تو لیکن ایک بات میں آپ سے پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ سوال ایسا نہ ہو کہ آپ یعنی خوشی منائے اور آپ ایسے ہی سوال کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں ایسے کوئی سوال ہے جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سب وہی سوال کریں۔ بعض لوگ بعض دفعہ ایسے سوال کرتے ہیں کہ کوئی تفریح کرنے کے لیے یا یہ پتہ چلانے کے لیے کہ مولانا صاحب کا علم کتنا ہے، آپ کو معلوم ہے حضرت کا علم کتنا ہے، لیکن آپ صرف وہ سوال کریں جو آپ کو ضرورت ہے، آپ سوال کر سکیں۔ اور سسٹر کی طرف سے کوئی سوال ہو تو آپ لکھیں، یہاں بھیج دیں پلیز۔
ویسے مولانا صاحب خود یہاں رہتے ہیں ماشاءاللہ، آپ ان سے استفادہ فرماتے رہیں، پوچھتے رہیں۔ اصل یہی ہے کہ جو عالم ہمیں حاصل ہے اس کی قدر کریں، اس کے پاس بیٹھیں، اس سے علم حاصل کریں تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا، تو اصل تو یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی بات ایسے برسبیل مذاکرہ کسی سے کسی کی طرف سے ہے تو فرمائیے انشاءاللہ تعالی، اگر جواب ہوگا تو عرض کر دوں گا۔
آج کل بینک والے کہتے ہیں کہ بھائی ہم 3% دے آپ کو دے کے لون دیتے ہیں، 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد آپ اتنی رقم نہیں دیں گے، اور ایک فکسڈ اماؤنٹ ایک مطلب ہے کہ میرے مقدار آپ 10 سال کے بعد دیتے ہیں۔ اس نے اور یہ جو اسلامک فائنینسنگ ہو رہی ہے گھر کے سلسلے میں، تو یہ بھی یہ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کو لون دیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ کرتے ہیں کہ وہ 5 لاکھ کا گھر 10 لاکھ کا ہو جاتا ہے اور 20 سال کے اندر
بولتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے پوچھ رہے ہیں؟ دونوں میں بہت ہی زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک میں اسلامی طریقہ ہوتا ہے، مقصد وہی ہوتا ہے۔ ایک میں اسلامی طریقہ نہیں ہوتا، مقصد وہی ہوتا ہے۔ جس میں اسلامی طریقہ ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے اور آخرت میں اس پر ثواب بھی ملے گا اور عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ جس میں اسلامی طریقہ نہیں ہوتا وہ ناجائز ہوتا ہے، دنیا میں کام ایک ہی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اس سے۔ جیسے شادی کے ذریعے سے ریلیشن قائم کرنا، بغیر شادی کے ریلیشن قائم کرنا، ایک ہی چیز ہے، ریلیشن میں فرق نہیں ہوتا کچھ۔ ایون آپ کو پیسے بھی خرچ کرنا پڑا تو اور زیادہ مماثلت ہو جاتی ہے، مگر شادی کے ذریعے سے جائز ہے، مقصد وہی ہوتا ہے۔ غیر شادی کے ذریعے سے وہی چیز ناجائز ہو جاتی ہے، تو لوگ بولتے ہیں ایسے ہی ناک پکڑ لو یا ایسی پکڑ لو، ایک ہی بات ہے، بولتے ہیں ایک ہی بات نہیں ہے، بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ 3% یا 5% یا 8% جیسا بھی بینک والے دیتے ہیں، یہ جو پرسنٹیج ہے 3-5 کا، یہ اصلی قیمت سے زائد کس بنیاد پر ہے؟ یہی سود ہے جو کہ حرام ہے۔ اگر وہ 3%، 5% یا 5,000 کی جگہ 8,000 کی گاڑی آپ لیتے ہیں، 5,000 کی گاڑی کے بجائے 3% بڑھانے سے فرض کر لو یا 6,000 ہو جاتے ہیں یا 8,000 کی وہ ہو جاتی ہے، ایک بینک والا 5,000 پہ 8,000 بنانا چاہ رہا ہے مثلا، شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ 5,000 کی قیمت مت رکھو، گاڑی کو 8,000 کی بنا دو، شوق سے خریدو، شوق سے بیچو۔ اسلامی وے جو ہے وہ اختیار کرنے کا ہے۔ ہم بینکوں کو یہی سمجھانا ہمارے لوگ کہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ تم جو نفع لینا چاہ رہے ہم نہیں دینا چاہ رہے، ہم وہ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمارا ایک وے، ایک طریقہ ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس طریقے سے لو آپ. آپ 3000 بنانا چاہتے 5000 پہ, 5 سال کے اندر, 3 سال کے اندر, جتنے بھی مدت آپ مقرر کر رہے ہیں, بینک والا کہے گا کہ ہاں. تو یہ 3% سود ہے, انٹرسٹ ہے نہیں. 8000 کی گاڑی ہے, 5000 کی نہیں ہے. اور آپ 3 سال کے اوپر تقسیم کر دو اس کو, 5 سال کے اوپر تقسیم کر دو اس کو, اور پیپر ورک اسی کا بنانا, پیپر ورک بھی اسی کا ہونا, ایجاب قبول اسی کا ہونا, جائز ہے بالکل. وہی چیز جائز ہو جائے گی اسلامی طریقے سے, اور غیر اسلامی طریقے پہ وہی چیز ناجائز ہوتی ہے. بس یہی فرق ہوتا ہے دونوں. پیچھے اگر کرسی آپ رکھیں گے تو پچھلی صف والا سجدہ کہاں کریں گا, یہ مسئلہ ہے بس. اس کی وجہ سے کرسی کو آگے رکھنا پڑتا ہے. جیسے قاعدے کے اعتبار سے قاعدے میں آ کے سب برابر ہو جاتے ہیں, کرسی والا اور عام کھڑے رہنے والے برابر ہو جاتے ہیں, قدم اگرچہ اس کے سامنے ہیں. تو جہاں اصل مسلیوں کا گھٹنا ہے وہاں بیٹھنے والے کے قدم ہیں اصل دیکھا جائے تو, چونکہ وہ قدم پیچھے نہیں رکھ سکتا اسی وجہ سے. تو اسی لیے کرسی آگے ہی ہوگی, ورنہ اگر پیچھے رکھیں گے سب برابر کرنے کے لیے تو پچھلی صف والا آدمی سجدہ نہیں کر سکے گا, اس کا سر ٹکرائے گا. ایسا ہے ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, اجازت ہوگی اس میں, اس عذر کی وجہ سے اس کی اجازت ہو جائے گی. بالکل رکھ سکتے ہیں, اگر قرآن اوپن ہے تو پھر اس کے احکام الگ ہیں, قرآن بند ہے تو اس کے احکام تھوڑے سے الگ ہیں. حرمین میں ہو یا غیر حرمین میں ہو, عورت کے بازو مرد کی نماز ایک ہی نماز نہیں ہو سکتی, اور عورت کے پیچھے بالکل نہیں ہو سکتی. یعنی عورت سامنے ہے مرد پیچھے کھڑا ہے, پیچھے والے کی نماز نہیں ہوگی. عورت دائیں طرف یا بائیں طرف کھڑی ہوئی ہے اور لگی ہوئی ہے, متصل ہے, نماز نہیں ہوگی. متصل سے مراد اس کے بازو کو اور کوئی نہیں ہے, چاہے بالکل ٹچ نہ ہو رہی ہو, نماز نہیں ہوگی اس کی. حرمین میں بھی یہی مسئلہ ہے. اسی لیے حرمین میں چونکہ بھیڑ بہت ہوتی ہے اور یہ سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے طواف کے دوران, زیادہ مجمع ہونے کی وجہ سے, مطاف ایک ہی ہے, بیت اللہ کا طواف مرد کو بھی کرنا ہے عورت کو بھی کرنا ہے, اس میں جا کے گڈ موڈ ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں نماز کے وقت میں اس کا اہتمام مردوں کے لیے بھی ضروری ہے, اور عورتوں کو خاص ضروری ہے کہ وہ خود اس کو محسوس کریں کہ کہیں میں کسی کی نماز توڑنے والی تو نہیں بن رہی ہوں, یہاں پہ کیوں سامنے کھڑی رہتی ہیں, پیچھے چلی جائیں. اور اگر اس کی وجہ سے تھوڑی نماز آ کے پیچھے ہونی ہو جائے, قدر کا چھوٹ جائے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ نماز کے ساتھ کھڑے ہو, مرد اور عورت دونوں کی نماز ایک ساتھ نہیں ہوتی, اور عورت سامنے ہو مرد پیچھے ہو تو بھی مرد کی نماز نہیں ہوتی. بازو ہو تو ہو جاتی ہے, دور عورت سامنے ہے لیکن بازو میں ہے, بہت دور ہے, ہو جائے. اس کے پیچھے کوئی مرد ہے, اس کے پیچھے دوسرا مرد ہے, تو پہلے والے مرد کی نماز نہیں ہوگی, دوسرے والے کی ہو جائے گی, کیونکہ پہلے والے ایک ہی فاسد ہو رہی ہے, اور دوسرے والے کے لیے پہلا والا سترا بن جا رہا ہے, آڑ بن جا رہا ہے, اسے اس کی نماز ہو جاتی ہے. جماعت مکروہ ہے, نہیں بنانی چاہیے. خالی خالی عورتوں کا جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے. اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, صرف بیٹھے 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 ہوئے. اصل بات یہ ہے کہ ایسے انداز میں بیٹھنے سے کہ جس میں آدمی کو گیس خارج ہونے کا خطرہ نہیں ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ایسے انداز میں بیٹھنا جس میں گیس خارج ہونے کا خطرہ ہے, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ اس کا قاعدہ ہے, یہ اصول یہ. تو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں آدمی کو خود محسوس ہو سکتا ہے کہ وہ اگر اس کو نیند بھی آ رہی ہے تو کس طرح سے آ رہی ہے, کہ کیا اس حالت میں وضو ٹوٹ سکتا ہے غفلت میں اس کے. اگر نہیں ٹوٹ سکتا ہے تو نماز نہیں ٹوٹ, وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر وہ ٹیکہ لے کے سو رہا ہے اس طریقے سے کہ اس کا یعنی اس کی پکڑ جو ہے نا وہ ڈھیلی ہو چکی ہے اپنے وضو کے اوپر سے, تو اس میں اس کو نیند لگ گئی, وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک, دعا کریں.
سو انشاءاللہ دعا ہوگی. ابھی دعا سے پہلے ایک درخواست یہ ہے کہ ہمارے نبیل بھائی, بردر نبیل, ہز بردر پاسڈ اوے ان فلسطین, سو پلیز میک دعا فار ہم دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گیو ہم پلیس ان جنہ. And also Chacha Shamim, he used to come here in this masjid. And actually he was Aashiq Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. He was actually very excited for the Siratul Nabi program. So he is very sick. He could not come in the masjid today. Alhamdulillah, he translated the Qaside Burda in English, and he was giving me one copy. He was actually he's a very good man, and he is Aashiq Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, but he could not come in the masjid today. So please make dua for him that Allah subhanahu wa ta'ala give him good health, and Allah subhanahu wa ta'ala make his life long. And also my mother is sick in Bangladesh, so please Hazrat make dua for her that Allah subhanahu wa ta'ala make her life longer. And hamari taraf se Hazrat ko bahut bahut shukriya ke aaj hame bahut si achhi nasihat sunayi, aur Allah taala hum sab ko is par amal karne ki taufeeq ata farma. Aur hamari taraf se Hazrat ko fir dobara darkhwast hai ke jab bhi aap is taraf aaye, ya hum chahte hain ki aap hamare paas bar bar aaye, Allah taala Hazrat ko qabul farma. Aur inshaallah kal isha ke baad Torrance mein program hai Hazrat ka, تو آپ لوگ وہاں پہ تشریف لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ.
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح احوال امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإنا لا نثق إلا بك. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.